رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ونبي حنيفة رضي الله تعالى قال سمعت عبد الله بن حارث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه الامام العاظم في مسنده او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کی یہ آخری تاریخ چل رہی ہے اور رمضان شریف کی آمد کے لیے چند دن رہ گئے ہیں. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی تعلیم عبادات اور معاملات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی اور اس زندگی کے اندر گزر و بسر کے لیے تمام جو احکام عطا فرمائے وہ اور جن لوگوں کے ذریعے وہ احکام ہم تک پہنچے وہ ان کا تعارف ان کی پہچان ان احکام کی معلومات اور ان شخصیات کی معلومات کہ جو دین میں ہمارے استاذ ہمارے مرشد ہمارے مقتدا اور دین میں ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی اتباع ان کی روش ان کے فرمان ان کے اقوال ان کی تعلیم جو قرآن و سنت کے ذریعے دی گئی ہے ہم ان کی اتباع کریں اور یہی صراط مستقیم ہے. قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ ان کا جس پر تیرے یہ نیک بندے چلے. تو نیک بندوں کا راستہ سیدھا راستہ تو ان نیک بندوں کو جاننا ان کے مقام کو سمجھنا ہمیں اپنے عقیدے اپنے ایمان اپنے اخلاق اور بالخصوص شیطان شیطنت اور بد مذہبیت میں ملوث ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مؤثر ضروری ہے. شعبان المعظم کے مہینے کے اندر امت کی ایک بہت بڑی ہستی جن کو بڑے مبارک اور بلند القابات سے یاد کیا جاتا ہے جس کے وہ اپنے درجے میں مستحق بھی ہیں سراج الامہ امت کا چراغ امام الائمہ امت کے اماموں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کا عرس مبارک. ہم نے یوں کوشش تو کی ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے اندر میں نے اس جمعے میں اپنی جامع مسجد حبیبیہ کے اندر مختصراً چند باتوں کو ہم نے ذکر کیا اور ان کے فضائل و مناقب کو پیش کیا. اور ہماری یہ کوشش رہی ہے درس نظام مصطفیٰ کے اندر کہ ان تمام باتوں کو ایڈریس کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے جس کی معاشرے میں ضرورت ہے. ہماری ترجیحات کبھی یہ نہیں رہی کہ نرم گردن پر ہاتھ ڈالیں اور آنے والے اہم مسائل کو بھلا دیے جائیں کہ اندھا بندہ طاقتور ہے. اور ترجیحات کی بات کی جائے اور وہ لوگ جو دین کی مخالفت یا دین کے امور کے خلاف ہو ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے. لیکن خیر ان فضول باتوں کی طرف توجہ لے جانے کی بجائے آج کے موضوع کی طرف توجہ کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں, ان کی اتباع کیوں لازم ہے, یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی اور بڑے سے بڑے آدمی کو جاننا ضروری ہے. ہماری عمریں جتنی ہو گئی ہم ان کے نام سنتے رہتے ہیں لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور دین کے ساتھ سنسیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں یاد نہیں ہوتی. لیکن اگر ہمیں موت اور آخرت یاد ہے اور ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارا علم اور ہماری ذاتی کوششیں اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا تعلق ہے اور مرنا حق ہے اور مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا حق ہے, تو پھر بندہ اس موضوع کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ یہی وہ موضوع ہے کہ جو آگے کام آئے گا. جس طرح روٹی کپڑا مکان کھانا پینا بزنس, اس میں بندہ اس لیے سنسیئر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی. تو لہذا آخرت کا گزر ان ہستیوں سے محبت ان کے تعارف کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کی ضرورت, اپنی نجات کی ضرورت سمجھے تاکہ ہماری طبیعتوں کے اندر سنجیدگی آئے اور جو ہم سبق سنیں اس کو ہم سمجھ سکیں. میں نے عرض کیا کہ بات کو چلاتے ہوئے کہ جمعے کے دن ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان منقبت اور ان کے مقام کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امت میں ان کے تلامذہ ان کے شاگرد جو امام اعظم کے دست و بازو رہے اور جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا پوری زندگی ساتھ دیا اور ہم تک وہ باتیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کی باتوں کو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے, نبی پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو نبی پاک اور اللہ کی منشا اور مطلب کو جو امام اعظم سمجھتے تھے, اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا گیا ہے. تو اللہ اس کے رسول کو ہم سے کیا چاہیے, یہ الفاظ جو قرآن کے آئے ہیں حدیث کے اندر جو بیان آیا ہے اس کا کیا مقصد نکلے گا, اس کو ہم کس انداز میں سمجھیں گے. اس کے تو 10 زاویے نکلتے ہیں, یہ لیں گے یہ لیں گے یہ لیں گے, لیکن اصل مراد کیا ہے. تو امام اعظم حنیفہ کو اللہ نے وہ ذہانت وہ علم میں درک اور کمال عطا فرمایا تھا اور اللہ نے ان کے سینے کو حق کو سمجھنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی مراد اور مطلب کو جاننے کے لیے اتنا سنجیدہ اور پختہ کر دیا تھا کہ جو آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہے, تو رسول اللہ کی مراد کو جو آپ نے بیان کیا اس مراد فرمان رسول کی اس مراد کو فقہ کہا جاتا ہے. توجہ سنیے. اور اس کو امام اعظم نے ہم تک پہنچایا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ تلامذہ شاگرد اسٹوڈنٹ آپ کے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر آپ کی باتوں کو مرتب کیا ہم تک آیا, میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا ذکر خیر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے احباب ان کو جانے امام اعظم کے ساتھ. اس لیے آج یہ یوم ہوا اور معرفانی صاحب کو اللہ برکت دے. میں تو ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ آج یہ پروگرام ہوگا لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ جب امام اعظم کے تلامذہ اور یہ ہیں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. میں معرفانی صاحب کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے حیا بھی آئی کہ لوگ ہمیں دین سکھانے کے لیے ماحول دینا چاہ رہے ہیں لیکن ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہیں اور ہم غافل کیوں ہیں. تو لہذا بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سنیے. میں دھیمے دھیمے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن خدا را آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو بات کہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں بھی اسے یاد رکھوں گا, آپ بھی یاد رکھیں اور دوسرے دوستوں تک ہم پہنچائیں. اس لیے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ دین کے ساتھ میچیور ہونا ہے اور ان ہستیوں کے پیغام اور ہم مسلمان ہیں اس مقصد کو جاننا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے, چار تھاٹ آف اسکول ذکر کیے جاتے ہیں دین کو سمجھنے کے حوالے سے میں بہت سادے انداز میں اس کو ذکر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جس کے کوئی دشمنی نہ ہو تو اس کا نظریہ کیا ہوگا. جس کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی صلاحیت ہوتی جب پڑھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حسد رکھنے والے اس دور میں بھی تھے اور آج تک چلے آئے ہیں, جو امام اعظم پر طرح طرح کی باتیں اور آپ کی باتوں کو بیان کرنا, لیکن وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ جس طرح کے آٹے میں نمک ہوتا ہے یا ایک قطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر آج مسلمانوں کی تعداد, توجہ میں چاہوں گا, آج مسلمانوں کی تعداد جو 100% یوں سمجھیے کہ 1.5 ارب کے قریب آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ہیں, تو ان 1.5 ارب مسلمانوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے 65% مسلمان جس کو اپنا استاذ کہتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ. توجہ سنی, ایک ایک لفظ سبحان اللہ بھی کہیے اور بات کو میرے سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اور بہت سادے انداز میں میں آپ کو ان کا منصب سمجھا رہا ہوں. یعنی 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں, فیجی آئی لینڈ سے لے کر افریقہ کے آخری ساحلوں تک, اور وہاں سے لے کر رشیا کے آخری برفانی علاقوں تک جہاں تک انسان بسے ہوئے ہیں. تو 4 ارب انسانوں کے اندر 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں, اور وہ مسلمان قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. دین پر جو عمل کریں گے, توجہ کیجئے گا, دین کی باتیں کے دو زاویے ہیں, دو پہلو, ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات. عبادات سے مراد کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکات, حج. اور معاملات سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہم ریلیشن رکھتے ہیں وہ, نکاح, طلاق, خلا, تجارت, سوگ, عدت, وراثت, یہ معاملات ہیں. اور عبادات, یہی شریعت کو اگر آپ سمجھیں گے تو شریعت کے دو, شریعت کے جیسے ایک کتاب کے دو چیپٹر ہو جاتے ہیں, تو شریعت مطہرہ کی کتاب کے دو چیپٹر ہیں. ایک ہے عبادات جس میں طہارت آ گئی, وضو غسل آ گیا, نماز آ گیا, روزہ آ گیا, زکات آ گئی, صدقات آ گئے, کفارات آ گئے, حج آ گیا, یہ تمام عبادات. اسی طرح ایک چیپٹر شریعت کا آتا ہے معاملات, لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہمارے ہوتا ہے, نکاح, طلاق, سوگ, عدت, تجارت, وراثت, بچوں کی تربیت, بیوی کے حقوق, ماں کے حقوق, تجارت کے حقوق, شہر کے حقوق, یعنی ہر وہ چیز جو سوسائٹی سے متعلق ہے وہ معاملات ہیں, اور جو تنہا صرف اللہ سے متعلق ہے وہ عبادات ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کر شریعت بنتی ہے. تو آج جو مسلمان پوری دنیا کے اندر آباد ہیں اور عبادات اور معاملات کس طرح کرنا ہے, اللہ سے ہدایت لینی ہے, تو اس ہدایت کو جو قرآن و سنت سے لیتے ہیں تو ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ قرآن و سنت جو کہہ رہا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. جس طرح کے مارکیٹ کے اندر آپ کی گرامر کی کتاب ہو یا فزکس کی کتاب ہو یا میتھس کی کتاب ہو یا بایولوجی کی کتاب ہو یا جغرافی کی کتاب ہو یا ہسٹری کی کتاب ہو, کتابیں تو مارکیٹ کے اندر بک رہی ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اسکول کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مکتب کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. بس اسی تائز میں پڑھیے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ حقیقت میں ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی باتیں ہیں, اور جس ماحول اور جس مکتب, جس اسکول میں ہم سمجھتے ہیں وہ حنفیت ہے, اور جو استاد ہمیں سمجھاتا ہے وہ امام اعظم حنیفہ ہے. اس کو اس زاویے سے بالکل اس قریب آ کر آپ اس کو سمجھیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حنفی کیوں ہیں. دیکھیں تو اب آپ سمجھ لیجئے, چار لفظ, چار لقب کہے جاتے ہیں نسبت کے حوالے سے. جیسے ایک بندہ پاکستان میں رہے تو وہ پاکستانی ہے, ہندوستان میں رہے تو ہندوستانی ہے, بنگلہ دیش میں رہے تو بنگلہ دیشی ہے, افریقہ میں رہے تو افریقی ہے, یورپ میں رہے تو یورپی ہے. تو اسی طرح بندہ جس سے وابستہ ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے. اسی طرح آپ جس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھیں گے تو آپ کی نسبتیں الگ ہو جائیں گی کہ یہ کامرس والا ہے, یہ سائنس والا ہے, یہ فلاں علم والا ہے. تو اسی نسبت کے زاویے سے میں بالکل نیچے آ کر آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے امت میں ابتدائی دور میں 4 استاذ بڑے مشہور ہوئے ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ, ایک امام شافعی, ایک امام احمد بن حنبل, اور ایک امام مالک. 4 استاد. آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا اور کوئی استاذ نہیں تھا؟ میں نے کہا دیکھیں پہلی بات سمجھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی سرکار کے اپنے مزار شریف میں جانے کے ٹھیک 70 سال بعد آپ کا دور صحابہ کا دور تھا، صحابہ اکرام اس دور میں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی آنکھوں سے 7 کے قریب 7 صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، باقاعدہ ان سے حدیثیں لی ہیں، اور اس دور میں صحابہ تو تھے لیکن صحابہ کے جو شاگرد ہیں تابعی، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھتا ہو، صحابی کا شاگرد ہو، تو امام اعظم خود بھی تابعی تھے لیکن وہ لوگ جو امام اعظم سے عمر میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، اور وہ صحابہ کے پہلے درجے کے شاگرد تھے، امام اعظم نے صحابہ سے بھی دین کو سمجھا اور ان تابعین سے بھی دین کو سمجھا. اسی طرح بات کے ائمہ وہ امام اعظم کے بعد گزرے ہیں. اب میں بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ ایک بات بیان فرما رہے ہیں لیکن حضور نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جو حضور نے لفظ بولا اس لفظ کے 10 معنی نکل رہے ہیں، لیکن جو حضور بولنا چاہ رہے ہیں کون سا معنی ہے؟ ایک بات. پھر لفظ جو بول دیا گیا اس کے 10 مفہوم نکل رہے ہیں، تو حضور کے مفہوم میں کیا مراد ہے؟ یہ تو حدیث قرآن جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے ہمارے لیے عبادات اور معاملات سے متعلق، ہمارے لیے ہدایت، بس ایک مختصر طلب ہدایت سے متعلق، لیکن جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی زبان میں کی جا رہی ہے. اب عربی زبان میں کی جا رہی ہے تو اس لفظ کے ڈکشنری میں 10 معنی ہیں، اور جو کیا جا رہا ہے اس کے 50 مفہوم لیے جا سکتے ہیں، مطلب لیے جا سکتے ہیں. تو امام اعظم وہ ہیں کہ جو سارے علم کو، عربی لغت کو، عربی گرامر کو، اہل عرب کے بول چال کو، قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کہ جس مقصد کے لیے بات کی جا رہی ہے اس مقصد میں کیا مفہوم زیادہ قریب ہو سکتا ہے کہ حضور نے یہی فرمایا ہو. تو امام اعظم کا علم اتنا وسیع تھا کہ وہ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم تھے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جن علم کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ علم سے فیصلہ کر کے یہ اصول بناتے تھے کہ یہ بات جو کی گئی ہے اگر اس اصول سے ہوگی تو اس کو فرض کہا جائے گا، اس اصول سے ہوگی تو اس کو واجب کہا جائے گا، اس اصول سے ہوگی تو سنت موقعہ کہا جائے گا، اس اصول سے ہوگی تو مستحب کہا جائے گا. تو امام اعظم صرف اللہ رسول کی بات کو سمجھانے والے استاد ہی نہیں ہیں بلکہ قیامت تک دین رہے گا اور لوگوں کو نئی نئی ایجادات، نئے نئے معاملات سے کام چلے گا. اب جو ایجادات، نو ایجادات لوگوں کو سامنا ہوگا، اب اس چیز کو مسلمان قبول کرے گا یا چھوڑے گا. جس طرح میڈیکل کے اندر دوائیوں میں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، سفر کے حوالے سے ہمیں طریقے کے طریقے کی سواریاں سامنے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جہاز میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے، ریل گاڑی میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے. میڈیکل کا شعبہ آ گیا ہے، اس میں الکحل امیز دوائیاں بھی آ گئی ہیں، اب اس کو ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے، ہم پرفیوم لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، ہم کیا چیز کھا سکتے ہیں کیا چیز نہیں کھا سکتے. یہ چیزیں جو آج ایجاد ہو رہی ہیں یا اس چیزوں کے طریقے کار مختلف ہو رہے ہیں، یہ طریقہ کار رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. تو باقاعدہ حضور نے نام لے کر تو ڈسکس نہیں کیا کہ ریل گاڑی یہ ہے تو اس کا یہ حکم ہے، اور جناب جو ہے کہ وہ دوائیوں کے اندر یہ جو الکوہل کی چیزیں آ گئی ہیں تو الکوہل اس کو کہتے ہیں اور یہ اس چیز سے بنتا ہے، یہ دوائی کے اندر شامل ہو گیا لہٰذا یہ جائز نہیں. یہ ایجادات، مختصر میں ایک دو چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ایجادات رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی لیکن حضور نے ضرور حرام اور حلال کے پیمانے بنائے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے یہ صلاحیت دی تھی، جہاں تک وہ اللہ اس کے رسول کے بات کے مطلب کو سمجھانے پر ان کو مہارت تھی، وہیں پر اس بات کے ساتھ انہوں نے ایک بنیادی چند پرنسپلز بنا لیے تھے. فرما دیا تھا کہ کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے یہ بنیادی قواعد ہیں، یہ پرنسپلز ہیں، قیامت تک اگر کوئی ایجادات ہوتی رہے گی ان کو ان پیمانوں پر لا کر پرکھا جائے گا. اگر یہ حلال کے یہ پیمانے ہیں، اگر وہ ان اصول پر اگر آ جائے گا تو چاہے وہ ہزاروں سال بعد پیدا ہو چیز، اس کو ہم حلال قرار دیں گے، اور ان پیمانوں پر ہوگا، ان اصول کے تحت آئے گا تو ہم اسے حرام قرار دیں گے. تو امام اعظم کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، ایک تو یہ رسول اللہ کی بات اور مطلب کو سمجھانے میں مہارت رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک کی جو ایجادات ہوں گی تو رسول اللہ کا قول تو قانون ہے، تو قانون پر اپلائی کے لیے نیچے اس کے لیے اصول ہوتے ہیں، دفعات ہوتی ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں. تو امام اعظم نے وہ پرنسپلز بھی بنائے ہیں جس کے ذریعے قیامت تک
کیسی بھی ایجادات ہو جائے شریعت اس کے بارے میں کلام کرے گی اور کرتی ہے، تو ان اصولوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو امام اعظم قرآن و سنت کے مطلب کو بھی بتانے والے ہیں اور اس کے حل کے لیے حرام اور حلال کے ایسے آپ نے اصول اور پیمانے بنا دیے ہیں اور ایجاد کیے ہیں کہ جو بالکل 100% صحیح تھے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو حرام و حلال جو اپنی صورت میں نئے انداز میں ہے، اپنے سٹیکچر میں، اپنے ظاہر میں نئے انداز میں ہے، لیکن اندر وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی آسان ہو گئی۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا احسان جس کے آگے امت کی گردن جھکی ہوئی ہے، یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ نے۔
میں نے انتہائی مشکل بات کو آپ کے سامنے سادے اندازوں میں بیان کیا، یعنی جو 12 سال ہمیں صرف مدرسوں میں پڑھنے کے بعد، بلکہ اکثر تو فارغ ان کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ نرم گردنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، توجہ ہے۔ تو میں جس طرح سوشل میڈیا پر آپ بدتمیزی دیکھ رہے ہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن آپ اس مسئلے پر پڑ گئے ہیں تو آپ گستاخان امیر معاویہ کے بارے میں بھی جملہ بولیں نا، طاہر القادری کے بارے میں بولیں، نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے وہ طاقتور ہے، منہ توڑے گا آپ کا، تو آپ اس لیے نرم لوگوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی ہم سے نہیں ہوتی، یہ بے حیائی ہم سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے استاد ایسے نہیں تھے اور ہمارے والدین ایسے نہیں، تو لہذا اس لیے جو چیز ترجیحات میں اہم ہے اس کو زیادہ سختی دیں۔ سارا دین اناد بن گیا، ٹھیک ہے جس نے غلط کام کیا اس کی مذمت کی جائے، لیکن تھوڑی شرم بھی کی جائے کہ نفس مسئلے کی توہین بھی نہ کی جائے۔ توجہ ہے آپ، آئیے اس طرف، اس فضول اور بکواس کی طرف کیا توجہ کریں، لیکن آپ کے ذہن منتشر ہوتے ہیں تو میں نے ایک جملہ عرض کیا، عرس میں اگر ڈھول بجائے گئے تو اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن چھری اٹھا کر عرس کو تو نہیں مونڈ دیا جائے گا نا، تو یہ طریقہ کار بھی، اور سب سے جی آسان، میں نے کہا پتا ہے وہ بےچارے تمہارا کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولا ان کے تو نام بھی آپ جانتے ہو، کبھی ان کے نام سے کلپ بنایا آپ نے؟ کیونکہ آپ بھی گردن دیکھ کر ہاتھ ڈالتے ہیں نا کہ اپنا فرض کفایہ مکمل کرنا ہوتا ہے کہ بڑے مفتی صاحب اچھی بات کر گئے، تو یہ بھی ایک خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے۔ تو ترجیحات دیکھنے کی ایک ضرورت ہے۔ اب آئیے، میں نے آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک منصب اور مقام ذکر کیا۔ تو امام اعظم نے جو اتنا بڑا کام کیا، میں اب آ رہا ہوں دوسرے پیمانے کی طرف۔ آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چار لفظ آپ سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں بالکل آپ کی سطح پر اتر کے سوال جواب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب صرف یہ چار کیوں ہیں؟ امت میں تو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ہے نا، صحابہ کے تو ہزاروں شاگرد گزرے ہیں، تو صرف ان چاروں کو کیوں امام کہا گیا؟ پانچواں کیوں نہیں ہے؟ چھٹا کیوں نہیں ہے؟ ساتواں کیوں نہیں ہے؟ دس کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سوال بڑا ویلڈ ہے، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس کا مطلب آپ میری بات سمجھنا شروع ہو گئے، اور اب تک یہ سوال نہیں بنا تو اس کا مطلب میں نے جو گفتگو کر دی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور میں آگے چلتا ہوں۔ اگر یہ سوال ہو جائے کہ یہ چار ہی کیوں ہیں، حضور کو وصال فرمائے ہوئے، رفیق اعلیٰ میں تشریف لے جائے ہوئے 1500 سال ہو گئے، کیا لاکھوں لاکھ اور اربوں بڑے بڑے عالم آئے ہیں، ان کو آپ اماموں میں نہیں لے رہے، فقہ کے چار میں ان کو لے رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بالکل ویلڈ سوال ہے، اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، صحابہ کرام کے دور میں ہی خود، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارکہ میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نہیں، ہزاروں صحابہ ہیں تو ہزاروں شاگرد ہیں حضور کے، جب حضور اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، پھر سرکار کی مراد کو سمجھنے میں ہر ایک کا علم اپنا اپنا ہے، تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ میری مراد، میرے کہنے کے مقصد اور اللہ کے کہنے کے مقصد کو اگر تم نے سمجھنے کے لیے بڑی کوشش کی اور تم میں اتنی صلاحیت بھی علمی تھی کہ تم اس میں کوشش کر سکتے تھے، اگر تم نے صحیح سمجھ لیا تو اللہ تمہیں دو اجر دے گا، لیکن اس سمجھنے میں تم سے غلطی ہو گئی اور جو اللہ رسول کہنا چاہتے تھے وہ تم نہیں سمجھے، یہ میں فروعات میں بات کر رہا ہوں، عقیدے میں نہیں، اعمال و عبادات میں، لیکن تم نے کوشش پوری کی جس میں تمہاری ذات کا، انا کا دخل نہیں تھا، تم نے کوشش پوری کی اور اس میں تم سے غلطی ہو گئی، تو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہاری اچھی نیت پر تمہیں ایک اجر دے گا۔ اس کوشش کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کے ذریعے کی جا رہی اس کو فقہ کہتے ہیں، اور جن پیمانوں کے ذریعے کی جا رہی اس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ سارا آپ کا
نظام آپ کے سامنے آ گیا. اب آگے چلیے, اب میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت. نہیں نہیں, جیسے حضور نے فرما دیا ویسے عمل کریں. ہم نے کہا حضور نے جو فرما دیا پہلے یہ تو طے کریں کہ واقعی میں یہی فرمایا جو آپ سمجھ رہے ہیں. مسئلہ تو اس میں ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا, لیکن حضور نے جو فرمایا ہے اس کو آپ اپنے علم سے سمجھ رہے ہیں, میں اپنے علم سے سمجھ رہا ہوں. تو آپ مجھ سے اگر کہیں کہ بھائی شاہ صاحب حضور نے سمجھایا, تو میں نے کہا میں کب انکار کر رہا ہوں کہ حضور کی بات نہیں. اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بات حضور کی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو مل کر سمجھ رہے ہیں تو وہی سمجھ رہے ہیں جو حضور سمجھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس سمجھنے کی وجہ سے چار مذہب بنے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی ایک مثال دوں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے وقت اپنے صحابہ کی ایک ٹیم بنائی تھی اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم جاؤ بنو قریظہ کی طرف اور وہاں یہ تم نے کام کرنا ہے, لیکن تم نے فلاں وقت کی نماز, حضور نے نام لیا, وہ تم نے جو ہے بنو قریظہ قبیلے میں جا کر ادا کرنی ہے. اب دیکھیں حضور نے کہا کہ مغرب کی نماز تم نے وہاں ادا کرنا, تو حضور نے جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی. ٹھیک ہے, اب صحابہ نکلے, لیٹ نکلے, مغرب کا ٹائم درمیان میں ہو گیا. اب ان میں دو گروہ ہو گئے, ایک نماز پڑھنے لگے, ایک نے نماز نہیں پڑھی. ایک جو نماز پڑھنے لگے ان کو دوسروں نے کہا کہ بھائی سرکار نے تو وہاں پڑھنے کے لیے کہا تھا. اب دیکھیں بات تو دونوں مان رہے ہیں لیکن سمجھ اس کی امپلیمنٹ, آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو وہاں پڑھیں گے نا, حضور نے تو نام لے کر کہا کہ جی اس قبیلے میں اس علاقے میں پہنچ جاؤ تو نماز پڑھنا, تو ہم تو وہاں پڑھیں گے. ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وقت جب آ گیا ہے تو یہاں پڑھیں گے. اب دونوں میں بظاہر سمجھنے میں اختلاف ہو رہا, اور یہ اختلاف لڑائی جھگڑے والا نہیں, بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی صحت پر عمل کرے گی کہ نہیں کرے گی, وہ ڈاکٹروں کا جھگڑا نہیں ہوتا, وہ اپنے تجربے سے اس کو سمجھ رہا ہے, وہ اپنے تجربے سے اس کو سمجھ رہا ہے. اب آپ دیکھیے ایک نے نماز وہاں نہیں پڑھی, صحابہ کی آدھی جماعت نے نماز وہاں نہیں پڑھی, مغرب کا وقت. انہوں نے کہا جی حضور نے جب نام لے کر کہا اس علاقے کا تو ہم وہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں مغرب کا وقت آ گیا ہے اور نماز تو ہے وہ اللہ نے وقت کے ساتھ خاص کی ہے. اب جو ادھر ہی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دلیل کیا دی کہ دیکھیں حضور نے یہی ارادہ کیا ہوگا کہ اتنے دیر میں تم بستی میں پہنچ جاؤ گے تو مغرب وہیں پڑھ لینا. تو حضور کی مراد یہ تھی کہ وہاں جب پہنچ جاؤ تو اتنی جلدی نکلو گے تو تم پہنچ جاؤ گے, لیکن حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل جائے تو تم نے وہاں پڑھنا ہے. اب دیکھو انہوں نے اس طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بات یہ نہیں, حضور نے نام لیا تو ہم وہیں پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں دونوں صحابی ہیں, حدیث ایک ہے, سمجھنے کے دو تھاٹ آف اسکول بن گئے. جن 50 نے ان کو مانا وہ بھی صحیح, اور جن 50 نے ان کو مانا وہ بھی صحیح. اس لیے آپ کہیں حنفی بھی صحیح, شافعی بھی صحیح, حنبلی بھی صحیح, مالکی بھی صحیح. کہنے کے جی صحیح تو ایک ہوتا ہے, میں نے کہا آپ بات سمجھ نہیں پا رہے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. میں نے کہا کہ دونوں دیکھیں رسول اللہ کی مراد کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, سمجھ رہے اپنی سہولت کے لیے, اپنی تنگی کی وجہ سے نہیں, حضور کی بات کو سمجھ رہے ہیں دین کے لیے, کوشش کر رہے ہیں. اب دونوں میں سے ایک صحیح ہے, جو صحیح ہوگا اس کو دو اجر ملے گا, لیکن جس نے اگر بات کو ایسا نہیں سمجھا جیسا حضور کہنا چاہ رہے تھے تب بھی وہ علم میں اتنے بڑے تھے کہ اپنی صلاحیت اپنے غور و فکر سے انہوں نے اگر یہ سمجھا تو غور و فکر انہوں نے ذات کے لیے نہیں کیا دین کے لیے کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میری باتوں کو سمجھنے میں کوئی غور و فکر کرے اور خطا بھی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ چاروں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا چاروں اس لیے صحیح ہے کہ سرکار نے جو مجتہد نے صحیح فیصلہ کیا اس کے لیے بھی اجر فرمایا ہے, اور جس سے بظاہر خطا ہو گئی اس کے لیے بھی اجر فرمایا ہے, اس لیے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ہاں جس نے اچھا فیصلہ کیا وہ دو اجر لے جائے گا, اور جس سے خطا بظاہر ہوئی پھر بھی اس سے گناہ نہیں ہوا اجر پھر بھی وہ لے جائے گا. اب سمجھ رہے ہیں آپ یہ چار. اب میں آگے بات لے کر چل رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پر پکڑ کے حنفی کیوں محمدی کیوں نہیں, میں نے کہا آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے بات, حنفی اور کہتے ہیں آپ تو حضور کی امت ہے تو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اللہ کی زمین پر رہتے تو پاکستانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ زمین پاکستان کی اللہ کی ہے, بولے تو اپنے آگے اللہ والی لکھا کرو پاکستانی نہ لکھا کرو, لیکن اللہ کی زمین ہونے سے پاکستان کا نام جس طرح ٹکراؤ نہیں پاتا اس طرح حضور کا امتی ہونے کے حصے سے حنفی کہنا ٹکراؤ نہیں پاتا. وہ اور نقطہ نظر سے ہے, یہ اور نقطہ نظر سے. حنفی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے, آپ ایک یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ارے آپ سائنس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ یہ کہیے میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کہیں گے جی بات کر رہے ہیں آپ. کہا نہیں, آپ اس کا مطلب کیا کوئی نیا فرقہ نکال رہے ہیں؟ آپ تو کامرس کے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جبکہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کامرس کا یونیورسٹیوں سے کیا ٹکراؤ ہے؟ جو کامرس کا ہے وہ یونیورسٹی کا ہی ہے, اور یونیورسٹی میں ہزار شعبے ہیں, تو اس کے اس شعبے میں ہوں تو یہاں پر ہوں. تو لہذا جو حنفی ہے وہ تو محمدی ہے ہی ہے. ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب بات آپ سمجھ کے غلط کرتے ہیں لوگوں کو. جو حنفی ہے وہ تو حنفی وہ نہیں جو رسول اللہ کے مقابلے پر کوئی چیز. حنفی اس کو کہتے ہیں جو ایسے استاد کو, چار استاد ہیں, ایک نے رسول اللہ کے قول کو اس استاد کے ذریعے سمجھا. بھائی آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں, آپ کی دلیل کیا؟ میرا استاد ابو حنیفہ ہے. تو آپ حنفی ہو گئے. ایک نے کہا جی میں حضور کے قول کو یہاں سے, آپ کون؟ جی میرے استاد امام شافعی. شافعی ہو گئے. تو وہ استادوں کے ناموں سے مختلف ہوئے ہیں لیکن چاروں وہی ہیں جو رسول اللہ کی مراد کو سمجھنے والے ہیں. جیسے آپ کی یونیورسٹی ہوتی ہے اس کے ہزار شعبے ہوتے ہیں, یہ سائنس کا ہے, یہ کامرس کا ہے, یہ الگ ہے, لیکن ہوتے وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہیں. وہ شعبے یونیورسٹی کے مقابل نہیں ہوتے, لیکن سمجھنے کے لیے آپ جس استاد سے اس یونیورسٹی کے علم کو سمجھ رہے ہیں, اگر وہ سائنس کا ہے تو آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ کہلائے, وہ فزکس کا ہے, وہ جناب کامرس کا ہے تو آپ اس کے اسٹوڈنٹ کہلائے. تو اسی طرح مراد رسول کو سمجھنے کے لیے یہ چار استاد ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی منشا اور مراد کو سمجھایا. جس نے ان پر اعتماد کر کے حضور کو سمجھا وہ حنفی کہلایا. جس نے ان کو اعتماد کر کے حضور کو سمجھنا حضور ہی کو ہے, لیکن جو اس راستے سے پہنچا اس نے اس راستے والا کہلایا. جو اس استاد کے ذریعے پہنچا وہ شافعی کہلایا. جس نے امام احمد پر اعتماد کر کے اس بات کو سمجھا وہ حنبلی کہلایا. جس نے امام مالک کی تلقین ارشادات کو سمجھ کر اس بات کو سمجھا وہ مالکی کہلایا. بات مشکل اب نہیں رہی, میں نے سادے انداز میں آپ کے سامنے کی, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات اور سوال وہاں پر کھڑا ہوا کہ شاہ صاحب یہ چار استاد ہیں جبکہ بہت سے اساتذہ گزرے ہیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا, ہم دیکھتے ہیں جناب, اس پر سے پہلے ایک سوال کا جواب, ہم دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جس مسئلے کو جائز کہہ رہے ہیں تو امام حضرت امام شافعی اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ایسی ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, توجہ ہے آپ. انہوں نے کہا یہ کیا, ایک جائز اور ناجائز؟ میں نے کہا دیکھیں یہ بات عقیدے میں نہیں ہو رہی, یہ بات فروع میں احکام میں ہو رہی ہے. احکام میں ہو رہی, عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں جو امام اعظم توحید کو بیان کر رہے ہیں وہ امام شافعی کو بیان, امام شافعی بیان کر رہے ہیں. حضور کی ختم نبوت کو جیسے امام اعظم مان رہے ہیں اسی طرح امام شافعی بھی مان رہے ہیں. آخرت اور قبر کو جس طرح امام اعظم مان رہے ہیں اس طرح وہ بھی مان رہے ہیں. عقیدہ نہیں, اس وقت بات چل رہی ہے فروع کی. میں نے پہلے کہا عبادات اور معاملات کی, عبادات اور معاملات کی. اب اس پر میں آگے سوال کو اس لیے لمبا کر رہا ہوں کہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز جائز بھی ہو حرام بھی ہو؟ میں نے کہا اس چیز کی صورت ایک ہی ہے لیکن سمجھنے والے دو لوگ ہیں, ایک اپنے فکر سے اس کو جائز سمجھ رہا ہے, ایک اپنے فکر سے ناجائز سمجھ رہا ہے. تو وہ سمجھنے والے کا مسئلہ ہے, مسئلہ تو ایک ہی ہے, لیکن وہ دونوں اتنے بڑے عالم ہیں کہ جس نے اس کو ناجائز کہا تھا پیچھے لوگ اس کو استاد بنا کر عمل کریں گے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ مجتہد تھا. مجتہد حضور کی بات اور قرآن کو سمجھنے میں جد و جہد کرے اور اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے, اور جس نے حلال کہا وہ بھی درست ہے. کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث سنیے, اس مسئلے کو آپ حل کریں. یہ صحابہ کے دور سے رہا ہے. مثلا دیکھیں جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے, بخاری شریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 7558 یہ رقم الحدیث کے تحت. جب بندہ حج پر جاتا ہے تو بہنیں مائیں بیٹیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں شریعت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. مرد کے اللہ نے اپنی ایک ساخت کے ساتھ پیدا کیا, عورت کو ایک ساخت کے ساتھ پیدا کیا. دونوں کے جسم کی بدنی ساخت اور تقاضوں کو الگ اس لیے کیا تاکہ آگے اولاد کا سلسلہ چلے, جیسی ہماری مائیں تھیں اور ہمارے باپ تھے. مرد پر خاص مزاج کی ذمہ داری ہے, عورت پر خاص. اپنی ماؤں کا تصور ذہن میں رکھیں تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں. خواتین کو بعض دفعہ ایسے مہینے میں ایسے یا ہر 15 دن کے بعد ایسے معاملے کا سامنا ہوتا ہے کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, جس کو حالت حیض کہتے ہیں. شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب ایسی خاتون حج کرنے کے لیے جائے گی اور ایسی حالت آ جائے گی تو وہ حرم میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بالخصوص حج کر لیا آپ نے، حج کرنے کے بعد آخری فرض طواف زیارت ادا کرنے کے بعد وہ لوگ جو مکہ کے باہر رہنے والے ہیں وہ جب تک مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک آخری طواف ودا نہ کرے، طواف ودا نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں رہتے ہیں، سنیے، حضرت زید بن ثابت مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. جب حج کے لیے آئے تو وہاں سوال کھڑا ہوا، ایک شخص نے کہا کہ میری اہلیہ، ہم نے حج پورا کر لیا ہے، حج کے فرض سارے ادا کر لیے، آخری فرض تھا طواف زیارت وہ بھی کر لیا، اب ہمیں آفاقی مکے کے رہنے والے نہیں مدینے کے رہنے والے، اب ہم جا رہے ہیں اور اس حالت کے اندر میری اہلیہ ناپاک ہو گئی ہے اور ان پر نماز کا وقت نہیں ہے تو یہ حرم میں تو نہیں آ سکتی، تو کیا اب یہ طواف ودا ان کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ حرم میں تو نہیں آ سکتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اس پر طواف نہیں ہے، وہ چلی جائے. اس بندے نے مسئلہ سنا کہ اچھا، اب یہ دونوں صحابی حضور کے، کون؟ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس مکے کے مفتی ہیں اور زید بن ثابت مدنی. مفتی سے مراد نہیں جیسے ہمارے وہاں ہوتے، نہ نہ، یہ مجتہد ہیں، اونچا درجہ. مفتی تو ناقل ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا، نہ یہ مجتہد ہیں، یعنی اتنی صلاحیت ہے کہ یہ قرآن و سنت میں غور فکر کر کے ڈائریکٹ مسئلہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ مسئلہ نکال دے، نکلا وہ مسئلہ، لکھنا یہ مفتی کا کام ہے، مفتی مسئلہ نہیں نکال سکتا. مفتی اگر کسی چیز کو مکروہ تنزیہی کہے گا تو دلیل لائے گا، اور مجتہد کا خود عمل دلیل ہوتا ہے، تو دونوں کے درجوں میں فرق ہے، یہ ذرا آپ سمجھیے. تو وہ بندہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کا مسئلہ یا اپنی بہن کا مسئلہ یا اپنی بیٹی کا مسئلہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں نے حج مکمل کر لیا ہے اور میں اس وقت واپس جا رہا ہوں اور میرے گھر کی فلاں خاتون حائضہ ہو گئی ہیں تو کیا ان پر طواف ودا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، ان کو طواف کی ضرورت نہیں ہے، ان پر طواف معاف ہے. طواف ودا، اگر یہ طواف زیارت ہوتا تو ہم کچھ کہتے، لیکن یہ طواف ودا ہے واجب، لیکن یہ حائضہ کے لیے نہیں ہے، وہ چلی جائے. وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا کہ میں تو مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں. زید بن ثابت کے پاس جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے طواف کرنا ہوگا. اب اختلاف کھڑا ہو گیا، دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے جائز نہیں، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، تو دونوں تو صحابی ہیں نا. اب تم کہہ رہے ہیں امام اعظم کسی مسئلے کو جائز کہہ رہے ہیں، امام شافعی ناجائز کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ مسئلہ حل کریں پھر آپ. اب ذرا توجہ کریں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے پر عمل کیا. مکہ والے جو بھی عمل کرتے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے پر کرتے تھے، یعنی وہ یہ یقین کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے استاد ہیں کہ ان کے ذریعے ہم شریعت کا مسئلہ سمجھیں گے. مدینے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، تو زید بن ثابت کے فتوے پر عمل کرنے والوں نے اس پر عمل کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے عمل کرنے والوں نے اس پر عمل کیا. اب آپ دیکھیں جو غور و فکر کیا گیا وہ غور و فکر جو کیا گیا وہ فقہ تھا، اور جو دو رائے سامنے آئی وہ اجتہاد تھا، اور یہ دونوں مجتہد تھے، اور اس نے اس کی بات مانی، اس نے اس کی بات مانی، یہ تقلید تھا. لوگ کہتے ہیں تقلید کیا ہوتی ہے، میں نے کہا تقلید ہوتی ہے کہ مجتہد کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا. اب آپ دیکھیں جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس فتوے کو قبول کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت طواف ودا کر کے چلی جائے، اس نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، تو عام آدمی جس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں، شریعت اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ مجتہد کے علم پر اعتماد کرے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، اور وہ اس مسئلے کو قبول کرے، اس کو کہتے ہیں تقلید. مقلد اس کو کہتے ہیں کہ جو مجتہد سے لینے والے مسئلے پر اس کے علم پر اعتماد کر کے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی بات کر رہا ہوگا اور اس مسئلے کو لے کر عمل کرے. اب جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس پر اعتماد کر کے اس مسئلے پر عمل کیا وہ عبداللہ ابن عباس کے مقلد کہلائے، اور جنہوں نے زید بن ثابت کے مسئلے کو لے کر اس پر اعتماد کر کے عمل کیا وہ زید بن ثابت کے مقلد کہلائے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تقلید شرک ہے؟ یہ تو دور صحابہ میں بھی ہو رہی ہے. یہاں ایک سوال کا جواب دوں، آپ کو واسطہ نہیں لیکن آپ کو کبھی پڑ جائے تو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے، کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں دیکھیں مسلمانوں میں، ایک وہ جو مجتہد ہیں، ایک وہ جو غیر مجتہد ہیں. تو جو غیر مجتہد ہیں وہ عامی ہیں، اور جو مجتہد ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے. تو جو غیر مستحد ہیں، عام لوگ ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے مسئلہ نہیں نکال سکتے. بخاری کا ترجمہ مارکیٹ میں ہے لیکن ان کو یہ حق نہیں، ان کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ بخاری کھول کے کوئی مسئلہ بیان کریں، کیونکہ قانون کی کتاب، مثلا اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے اور ابھی آپ جا کر آئین پاکستان کو اٹھا کر لائیں یا لا کی کتاب کو اٹھا کر لائیں تو آپ اس کو پڑھ تو لیں گے، سمجھا سکیں گے؟ تو عربی کا آنا اور ہے اور مسئلے کو سمجھنا اور ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم کیوں نہیں مجتہد بن سکتے، میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے کہا بات کو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. آپ کی انگریزی اچھی ہے، آپ آئین پاکستان کو اچھے تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو قانون بیان ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ایک ہے قانون کو پڑھنا، ایک اس کو سمجھنا. ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھنا امام اعظم کا کام تھا، انٹرپریٹیشن اس پر کرنا، اس کی تشریح بیان کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں میں ڈیٹیل سے اس ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. اچھا آپ یہ کہیں کہ عام آدمی کا، امام اعظم پر میں نے کئی تقریریں کی لیکن اس طرز پر ذرا میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ سے بات کروں. امام اعظم یہ کہنا کہ جناب عام آدمی مجتہد عالم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا، میں نے کہا نہیں، دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کے قول کو لینا یہ تقلید ہے، تو یہ پھر اس پر پروپیگنڈا ہوتا ہے. دیکھو دلیل ہی نہیں. میں نے کہا ایک ہے مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا اور ایک ہے مطالبہ نہ کرنا. ایک ہے مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا اور ایک ہے مطالبہ نہ ہونا. جو عام آدمی ہے، اب مثال کے طور پر آپ امام صاحب کے پاس، یہ جو لوگ تقلید کے منکر خود جاتے ہیں، یہ اپنے جو روز مرہ کے مسئلے مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں، تو صرف مسئلہ سمجھ کر آتے ہیں یا دلیل بھی لے کر آتے ہیں؟ بولیے. اگر وہ امام یہ کہے کہ جناب جو ہے یہ مسئلہ، یہ کام جائز ہے، وہ پوچھے گا قرآن میں کہاں لکھا، ایسا کوئی پوچھتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس سے مسئلہ سمجھ رہے لیکن دلیل نہیں مانگ رہے، اس لیے کہ آپ نے اعتماد کر لیا کہ یہ بات دلیل ہی سے کر رہا ہے. تو ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ ہونا اور ایک ہے دلیل کا نہ ہونا. تقلید میں مطالبہ نہیں ہوتا، دلیل تو اس کی ہوتی ہے، کیونکہ دلیل بنی ہے اس لیے تو مجتہد اس سے بات نکال رہا ہے. اسی لیے تقلید کی تعریف یہ ہے کہ عام بندے کا غیر منصوص مسائل، غیر منصوص مسائل سے کیا مراد؟ جو قرآن و سنت میں ڈسکس نہیں ہوئے لیکن اس کے پرنسپلز اندر ہیں. تو عام آدمی غیر منصوص مسائل میں مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر جو علم لے گا اس کے قول پر، اس کو کہتے ہیں تقلید. کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت میں ہے، میں نے کہا اس پر حدیث سنیں. بالکل ہر چیز قرآن و سنت میں ہے لیکن نکالنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں. یہ کلفٹن کا ساحل ہے، مجھے بتاؤ اس کے نیچے مچھلیاں ہیں کہ نہیں اس کے اندر؟ بولیے. اور اس سمندر کے نیچے جواہرات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک بندے کو کہا چھلانگ لگا اور لے کر آؤ، وہ کہے گا یار مانتا تو میں ہوں کہ جواہرات اس میں ہیں لیکن چھلانگ نہیں مار سکتا اس لیے کہ تیرنا نہیں آتا. میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت علم کا سمندر ہے لیکن اس میں گھس کر مسئلہ نکالنا یہ ہمارا کام نہیں، اس کے غواص تیراک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس کو اس طریقے سے بھی آپ سمجھیے. اب میں اس پر حدیث پڑھ کے بعد آگے کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالکل بالخصوص جو اس وقت ہمارے وہاں غامدی فرقہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تقلید کو سمجھنا ضروری ہے. ایک جو لبرل آزاد فکر آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور میں بالکل کہہ رہا ہوں غامدی صاحب فکر سے آزاد ہیں اور ہر بندے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کالج کے لڑکے ہماری گفتگو سنیں اور جو پوری دنیا سن رہی ہے وہ سمجھیں اس بات کو اور توجہ کیجئے. یہ لازم ہے کہ بندہ تقلید کرے جو عام آدمی ہے جس کے علم کی صلاحیت نہیں. جب غوث اعظم جیسا علم والا، داتا گنج بخش علی حجویری جیسے علم والا، بڑے بڑے اکابر علماء جن کے علم کا آج کوئی ثانی نہیں ہے، انہیں بھی امام اعظم کا مقلد بننا پڑا تو پتا چلا قرآن و سنت کے لیے خاص دانائی ہوتی ہے جو اللہ نے ان چاروں کو عطا فرمائی تھی. اس لیے پیچھے ان کے بعد بڑے بڑے ذہین آئے لیکن پھر بھی انہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان کو استاد بنانا پڑا. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے امام احمد کو استاد بنایا. توجہ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کوئی کم علم کے ہیں، صاحب ہدایہ ہو گئے، علامہ شامی ہو گئے، امام ربانی ہو گئے، آپ ان کی علم کی کوئی نظیر لے کر آئیں؟ جتنا انہوں نے لکھا ہے اس صدی میں تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا اتنا. لیکن پھر بھی دیکھیے مجتہد عام نہیں ہے کہ دو چار کتاب پڑھ کے یہ تھوڑا سے پڑھ لکھ کر وہ ہو جائے، نہ، یہ تو خاص درجہ ہے. اگر ہر بندہ مجتہد بن سکتا تو یہ خاص ایک علم کی درک ہے، میں اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتا، یہ ایک علم کا شعبہ، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں جتنا قریب جا کر آپ کو اس بات کو محسوس کراؤں، یہ ایسی بات ہے کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے تو اس کے لیے سونگھنا پڑتا ہے. اس علم کی باریک مزید گہرائیاں جو ان الفاظوں کے اندر اتنی پوشیدہ ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے شاید بہت ڈیٹیل یا الفاظوں کو کہ وہ الفاظوں کی گرفت سے آگے کا وہ مفہوم ہے، اس کے لیے باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح خوشبو کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی تعبیر نہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہونا پڑتا ہے، تو مجتہد خاص علم کی درک رکھتا ہے جسے قرآن کو سمجھنے کے تمام علوم پر مہارت ہوتی ہے، حدیث کے علوم پر، اصول پر مہارت ہوتی ہے، پیمانوں پر مہارت ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جدید مسائل کو نکال کر، ایک ہے جدید مسائل نکالنا، وہ تو مجتہد پھر مسائل بھی نکالتا. آج کل کے بڑے بڑے مفتیان نظام بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جدید مسئلہ ہے لیکن اس کا حل یہ، لیکن جس بیس پر دے رہے ہیں، جس پرنسپلس پر لے رہے ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ پرنسپلس بنا سکیں. امام ابو حنیفہ کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ مسائل ہی نہیں نکالتے تھے، انہوں نے باقاعدہ فارمولے دیے ہیں، اور وہ فارمولا امام اعظم کے بعد کوئی بنا ہی نہیں سکا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں قریب لے. اب آپ آئیے، میں اس موضوع کو اب مزید اس کے لیے آسان کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں آئے گا شاہ صاحب آپ یہ لمبی بات کر رہے ہیں تو کیا قرآن و سنت میں ہر چیز نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل، قرآن و حدیث میں سارا دین ہے، لیکن سمجھنے والے تو اور میں ہیں. اب اس پر حدیث سنیں. سرکار دو عالم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، جامع ترمذی، عمر ان کی 17 سال تھی، 20 یا 21 سال کی عمر میں بھی وصال فرما گئے تھے، لیکن علم اتنا اعلیٰ تھا کہ سرکار جب یمن فتح ہوا تو یمن کا قاضی، سب سے بڑا مفتی رسول اللہ نے اپنے دور میں، آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کو بلایا کہ تم جاؤ، اور اسلام پھیل چکا ہے، وہ حدود ہمارے ہاتھ میں، رقبہ زمین ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اب رقبہ زمین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عبادات کے طریقے بتانے پڑیں گے، معاملات بتانے پڑیں گے، قرآن و سنت کے تقاضے بتانے پڑیں گے، لہذا تم میرے نائب بن کر اس علاقے میں جاؤ، اور لوگ تم سے سوال پوچھے تو تم فتویٰ دینا. ٹھیک ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا جی حضور، یعنی حضور نے ان کا ایسا نوازا. توجہ میری طرف رکھیں، ذرا توجہ رکھیں. اللہ اکبر. جب حضرت معاذ بن جبل حضور کے پاس آئے تو سرکار نے پوچھا، معاذ، لوگ تیرے سے فتویٰ پوچھنے تو آئیں گے، لیکن جب تجھ سے سوال پوچھیں گے تو تو کہاں سے نکالے گا؟ جب پوچھیں گے تو کہاں سے نکالے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن سے مسئلہ نکالوں گا. توجہ سنیے آپ، سرکار نے آگے فرمایا، اگر قرآن میں تجھے وہ موجودہ مسئلہ نہ ملے، یعنی قرآن میں تو ہے لیکن وہ موجودہ صورت جو مسئلے کی تیرے سامنے آئی ہے وہ حلال یا حرام، لیکن اس کے اوپر جو خول چڑھا ہوا اس کی نئی ایجاد کا، وہ اگر اپنی صورت کے ساتھ تجھے قرآن میں نہ ملے تو تو کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا. سرکار نے فرمایا، اگر میری سنت میں بھی نہ پایا تو کیا کرے گا؟ یعنی ہے تو ضرور لیکن تو نکالنے کی صلاحیت نہ رکھے یا تجھے نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور، پھر آپ قرآن کو، آپ کی سنت کو سامنے رکھوں گا، اور اس مسئلے کو سامنے رکھوں گا، اور اس مسئلے میں بھی غور کروں گا، اور قرآن و سنت میں بھی غور کروں گا، اور دیکھوں گا کہ اس مسئلے کی بنیادی علت اور وجہ کیا ہے کہ جس پر یہ حلال یا حرام بن سکے، اور میں اس سے ملتا جلتا مسئلہ قرآن میں دیکھوں گا. اگر اس کی علت اس جیسے مسئلے کی علت اگر وہاں پر آئی، جب دونوں علتیں ٹیلی کر جائیں گے تو اپنے فکر سے فتویٰ دوں گا. سرکار نے سینے سے لگایا، فرما، اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے میرے قاصد کو اتنا ماہر علم بنایا. یہ جو تیسری بات کی ہے نا کہ اپنے فکر سے قرآن و سنت کو سامنے کر فتویٰ دوں گا، یہ ہوتا ہے مجتہد، اور اس پریکٹس کو کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے. 1500 سال سے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، شافعی کہہ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے مقام پڑھیے، مجدد صاحب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، داتا صاحب اپنے اپنا حنفی کہتے ہیں، معروف قرخی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، بابا فرید اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، لفظوں کو بھی ذرا سمجھیے، کہ اگر تقلید شرک اور حرام ہوتا، امام بخاری خود مقلد ہیں، امام مسلم خود مقلد ہیں، امام ابن ماجہ خود مقلد ہیں. خود دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہم مقلد. میں نے کہا سنیے، یہ اتنے بڑے بڑے محدث جو خود اتنے بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں عمریں لگانی پڑتی ہے، پھر بھی وہ کوئی امام شافعی کے پیچھے چلا، کوئی امام احمد کے پیچھے چلا. اگر یہ طریقہ حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو امت کیسے اپناتی؟ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے اور کہ وہ شخص جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے اور اپنا راستہ اختیار کرے. غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا, تو ہم اسے ادھر ہی دھکلیں گے جہاں وہ جائے گا. تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن و سنت تو ہے, لیکن اس کے سمجھنے کے تم امت کے تسلسل کو دیکھو گے. امت کی جماعت ہمیشہ جس نظریے پر رہی ہے, ادھر ادھر نئے جوکر اور نئے آواز لگانے والے اور آواز کسنے والے کی طرف نہ جانا. جو ہمیشہ امت جس راستے پر رہی ہے اسی دھارے پر رہنا, اس لیے کہ قرآن نے یہی فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ شخص جو رسول سے دشمنی کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اپنی رائے سے کوئی راستہ ایجاد کرے, اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولا, ہم اسے دھکا لگائیں گے اسی غلط راستے کی طرف اور اسے جہنم میں گرائیں گے. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے پابند کیا ہے کہ جس پر امت کا بڑا گروہ چل رہا ہے اسی کے پیچھے چلتے رہو. تو آج 14 صدیاں امام اعظم کے پیچھے چل رہی ہیں, امام شافعی کے پیچھے چل رہی ہیں, امام احمد کے پیچھے چل رہی ہیں, امام مالک کے پیچھے چل رہی ہیں, ان کو استاد کہہ رہی ہے, خود کو ان کے علم کا شاگرد ہونے کی وجہ سے حنفی شافی مالکی کہہ رہی ہے. تو لہذا یہ چیز شرک اور حرام نہیں, آپ سمجھ نہیں پائے ہیں. نہیں سمجھے تو سمجھ لیجئے, ورنہ اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ دے کر ساری امت کو اگر آپ کافر کہیں گے تو آپ کا خود ایمان کہاں بچے گا. توجہ ہے آپ کی. آخری سوال کا جواب دے کر مضمون کو آگے لے کر چلیے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم تقلید کی تعریف کیا ہوتی ہے. اب میں نے تقلید کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید بن ثابت کی آپ کو دے دی, بعض ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں بعض ان کا. اب دیکھیں دونوں میں سے ایک ہی مسئلہ ٹھیک ہوگا نا, لیکن دونوں کے مقلد جو براہ راست اس مسئلے کو جانتے تھے نہیں, اس نے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھ کے جانا, اسی مسئلے کا دوسرا رخ انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا جی حائضہ طواف وداع کرے بغیر نہیں جا سکتی, زید بن ثابت کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک ہی مسئلے کے دو اینگل آ گئے. تو دیکھیں ایک ہی مسئلے کے دو اینگل آ گئے. مسئلہ ایک ہی ہے کہ حضور رفع دین کیا کہ نہیں کیا, ہاتھ سینے پر باندھا کہ ناف کے نیچے باندھا, ٹھیک ہے, کس طریقے سے ادا کی. اس مسئلے کو امام شافعی ایسا سمجھ رہے ہیں, امام اعظم ایسا سمجھ رہے ہیں. تو لہذا جو کسی مجتہد اور ایسے شخص کے علم پر اعتماد کر کے کسی مسئلے کو سمجھے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. ہاں وہ غیر مقلد جو ان سلسلے کو چھوڑ کر خود قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ خطا کار ضروری ہے, ضرور ہے, اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں. اور غیر مجتہد قرآن و سنت کو سمجھے گا تو اس کو اجازت بھی نہیں, اور جو مسئلہ لائے گا امت پر فرض بھی نہیں کہ اس بات کو قبول کرے. یہ فرق ہے مقلدین میں اور یہ فرق ہے غیر مقلدین. مقلد کون؟ جو ان اماموں کے علم پر اعتماد کر کے ان کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت کو سمجھتا ہے. توجہ ہے. اب آگے آئیے, آپ یہ کہیں گے کہ یہ چار ہی کیوں؟ توجہ ہے آپ کی, یہ چار ہی کیوں, 15-20 کیوں نہیں؟ میں نے کہا بالکل, دیکھیے اس لیے چار ہیں جو اصول ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ذکر کی ہے, اللہ ان کی قبر پر رحمتیں اتارے. اب دیکھیں میں بالکل, اگر آپ تھوڑا سا بھی توجہ دے رہے ہوں گے تو یہ موٹی موٹی مشکل بحثیں میں نے سادے لفظوں میں آپ کو اسکول کالج یونیورسٹیوں کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر یہ صحیح سمجھا گیا تو اللہ کا فضل ہے, کوئی خطا ہوئی تو اللہ میرے مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. کیونکہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہے جتنا اللہ تعلیم دیتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. دیکھیے سرکار کے صحابہ کرام کے دور میں بھی بے شمار صحابہ ایسے تھے جو ایسی اتھارٹی رکھتے تھے جو قرآن و سنت سے براہ راست قول لیں, ٹھیک ہے, صحابہ کے بعد بھی چلے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج آپ اپنے آپ کو عبداللہ ابن عباس کا مقلد نہیں کہہ رہے ہیں, امام اعظم کا مقلد کہہ رہے ہیں, اگر وہ حضرت زید بن ثابت کے مقلد تھے تو آپ حضرت زید بن ثابت کو کیوں نہیں مان رہے, یعنی کہہ رہے مان تو رہے, تو آپ اپنے آپ کو شافعی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد 400 سال تک, کتنے 400 سال تک دین کو سمجھانے کے لیے مفتیوں کی تعداد, مجتہدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ایک علاقے والے اس کے ذریعے قرآن سمجھ رہے ہیں, ایک سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ چار پر اس لیے مجتمع ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف مسئلہ نہیں نکالا, امام اعظم نے اصول بھی ایجاد کیے, پرنسپلز بنائے اس کے. اور حال یہ ہوا کہ امام اعظم تھے تو ابتدائی 100 سال میں, لیکن آگے جو دوسرا 200 سال ہوئے, پھر 300 سال ہوئے, تو ساری امت آہستہ آہستہ سمٹتے سمٹتے ان اصولوں کے قریب آئی. پہلے تو بکھرے بھی تھے، سمٹتے 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 ان اصولوں کی طرف آئی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں چوتھی صدی ہجری وہ انقلابی ہجری رہی، اسلام کی فتوحات کے لیے بھی اور علم کو مدون کرنے کے حوالے سے بھی اور علم کو اصول کی شکل دینے کے حوالے سے بھی، علم کو کتابی شکل دینے کے حوالے سے بھی، علم کو باقاعدہ نصاب اور سلیبر بنانے کی صورت جو ہوئی ہے اور علم جو مدون ہوا ہے اور یہ ساری بحثیں اصول کے قالب میں جو آئی یہ چوتھی صدی ہجری میں ہوئی. یہ سارے مکتب علم سمیٹتے سمیٹتے چوتھی صدی میں انہوں نے ایگری کر لیا اس بات کو کہ ابو حنیفہ کا جو طریقہ کار ہے یا شافعی کا جو طریقہ کار ہے یا امام احمد کا جو طریقہ کار ہے یا امام مالک کا جو طریقہ کار ہے، مسئلے کو سمجھنے کا جو طریقہ کار ہے، مسئلہ نہیں مسئلے کا طریقہ کار، وہ پیمانہ جو ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اپلائی کر لیا جائے تو مختصر سی بات کے اندر ساری چیز آ جاتی ہے، جس طرح لاکھوں باتیں ایک یو ایس بی کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ بس یو ایس بی سمجھیے کہ اصول فقہ ایسا یو ایس بی ہے جس نے ہزاروں مدرسے اور مفتی کو اس میں جمع کر دیا. یہ چار جو ہے نا یہ ایسی یو ایس بی ہے کہ جس میں سارے صحابہ کے مذہب آ گئے، سارے تابعین کے مذہب آ گئے. اس کو میں یہ ایسا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سینے کو اللہ نے ایسا ہارڈ ڈسک بنایا تھا کہ قیامت تک جو مسئلے پیدا نہیں ہوئے. اب میں اس پر ایک بات کر کے امام اعظم کی ولایت کی طرف آ رہا ہوں. یہاں پر ہم یہ بحث کو اصول فقہ کی ختم کریں گے. میں اس سال تقریباً میں نے اپنے جامعہ کی بچیوں کو اور بچوں کو یہ کتاب پڑھائی نور الانوار اصول شاشی، تو پھر میں نے کوشش یہ کیا کہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان بحثوں کو سمجھے تاکہ بنیاد کو سمجھ سکے اور بات کو لے کر آگے چلیں. اب میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اس بحث کی آخری کڑی یہ، کسی نے امام شافعی سے جملہ بولا، کیونکہ ان چاروں میں سب سے بڑے امام اعظم ہیں. کوئی میرا شافعی دوست ناراض نہ ہو جائے، کوئی میرا حنبلی دوست ناراض نہ ہو جائے، ہمارے بھائی ہیں، چاروں صحیح ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں اماموں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بزرگی اور علم کو قبول کیا ہے. امام اعظم کتنی بڑی شخصیت ہیں، مجھ جیسا عام شخص کیا بیان کرے. امام شافعی کا ایک قول میں پیش کرتا ہوں کہ امام اعظم کیا تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کیا. کسی نے امام شافعی سے پوچھا، یہ جملہ ذرا توجہ سنیے گا، میری بہنیں میری بیٹیاں جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں، مدرسوں میں پڑھتی ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں میرے بچے جو یہاں موجود ہیں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ ورثہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہم آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے اور اس کو ابھی آپ ذرا سمجھیے کہ جو بات میں آپ کے سامنے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا، امام ابو حنیفہ کو آپ نے کیسے پایا؟ کسی عام آدمی سے نہیں پوچھا جا رہا، اس سے پوچھا جا رہا ہے جو خود مجتہد ہے، جو خود قرآن و سنت سے اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم میں اور ابو حنیفہ کے علم میں کیا درجہ ہے، رضی اللہ عنہما. انہوں نے کہا بیٹا یوں سمجھو، ہم دوائی بیچنے والے ہیں، ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے. آپ سمجھ گئے امام اعظم، ہم پنساری ہیں، ہم نے میڈیکل اسٹور لگایا ہے، پرچی اس کی آتی تو ہمیں پتا چلتا اچھا یہ دوائی یہاں پر اپلائی ہوتی ہے، تو ہم دوائی بیچتے ہیں لیکن تشخیص مسئلے کی ابو حنیفہ کرتا ہے. اب سمجھے امام اعظم کا مرتبہ، آپ کتنی اونچی شخصیت ہیں. تو ان کا یوم نہ کریں تو کس کا یوم کریں. اب آ جائیے میرے دوستو بزرگوں، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے مسئلہ تقلید کیا ہوتا ہے، فقہ کیا ہوتا ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے، مجتہد کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ مسلمان ہیں، کراچی کی عوام تو بہت باشعور ہے، اس بات کو سمجھتی ہے، اور تمام میں دیکھ رہا ہوں تقریباً طالب علم اسکول کالج یونیورسٹیوں کے ہیں. تو یہ بنیادی بات سمجھیں، اس کے بعد پھر اس پہ تحقیق کریں. میں نے صرف اس کے بنیادی الفابیٹز آپ کو سمجھائے، بنیادی انیشیل پرنسپلز آپ کو بتائیں، اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد کو کھڑا کریے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یا تو کوئی بندہ سمجھتا نہیں تو لڑ پڑتا ہے، تقلید حرام ہے، یا وہ تعصب کرتا ہے. میری تقریر سے وہ ناراض نہ ہو، میرا مقصد تھا صرف بات آپ تک پہنچانا، ایک حجت قائم کرنا کہ یہ ہے. اب آئیے امام اعظم کی ذاتی زندگی کی طرف، جن کا عرض کر رہے ہیں چند لفظوں میں. میں آج خاص ان کی ولایت پر ڈسکس کروں گا. امام اعظم نے اپنے آپ کو علم ظاہر میں چھپا کر رکھا، لیکن خدا کی قسم وہ علم روحانیت پہ اتنے بڑے ولی تھے کہ اپنے وقت کے غوث اعظم تھے.
اس لیے آج ہم نے یوم کے ساتھ عرس کا لفظ لکھا. توجہ ہے آپ کی؟ میری طرف غور کیجئے گا، آپ میری طرف دیکھیے گا. امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، ادھر دیکھنا تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، میری طرف دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس میں جانے کے 70 سال بعد، واقعہ کربلا کے 20 سال بعد، سن 80 ہجری. امام اعظم کوفے میں پیدا ہوئے ہیں. اب ان کی ذاتی زندگی کے ایک دو باتیں سنیے تاکہ ہم اس کے تسلسل کو جوڑیں. امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے. کوفہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے بندہ علمی سرزمین پر پیدا ہو تو کچھ بھی نہ پڑھے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر علم والا ہو جاتا ہے. امام اعظم تو پیدا ہی ایسی جگہ پر ہوئے اور پڑھا بھی پھر بڑے لوگوں کے ساتھ. بیٹا بس کرو، توجہ ہے، پڑھا بھی بڑے اعلی لوگوں کے ساتھ. امام اعظم پیدا ہوئے کہاں؟ کوفہ میں. کوفے کو، کوفہ جو ہے اس کو باقاعدہ ساری کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ معدن العلم والفقہ. کوفہ چشمہ ہے، کان ہے، مائنز ہے، علم کی اور فقہ کی. ابن تیمیہ بھی یہ لکھ گئے کہ علی المرتضیٰ کا علم جہاں کھلا وہ کوفہ تھا. شاہ صاحب کہ انا، جو حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا، میں دانائی کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ابن تیمیہ بھی اس بات کو لکھ گئے کہ علی المرتضیٰ کی ذہانت سے جو سب سے زیادہ جس علاقے نے فائدہ اٹھایا وہ کوفہ تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ علم کی بستی تھی، کوفہ. کوفے کو بنانے والے حضرت فاروق اعظم، فاروق اعظم نے کوفے کو ڈیولپ کیا اور وہاں پر لوگوں کی تربیت کے لیے قاضی القضہ حضرت عبداللہ مسعود کو بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ حذیفہ بن یمان کو بھیجا، ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، 70 کے قریب بدریوں کو بھیجا. مجھے بتاؤ جہاں ایک صحابی پہنچے وہ جہالت کی زمین علم کا سمندر بن جاتی ہے. جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی، میں وقت نہیں ورنہ ان کے فضائل میں آپ کے سامنے پڑھتا، صحابہ میں کبار علماء میں ان کا نام آتا ہے، رسول اللہ کی مجلس شورا میں حضور کے سامنے بیٹھنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری، بدری صحابہ جو بدر سے جہاد میں جو شہید نہیں ہوئے آ گئے، اور گریٹ اور مرتبے کے حوالے سے ان کا مرتبہ اور ان کی شان گویا کہ بہت ہی اعلی اور گویا کہ رہی. 70 بدری، توجہ کرنا، 70 بدری اور یہ صحابہ، یہ کوفے میں گئے، لوگوں کو علم پڑھایا. مجھے بتاؤ جس شہر میں درسگاہ عبداللہ بن مسعود نے لگائی ہو، حذیفہ بن یمان نے لگائی ہو، ابو موسیٰ اشعری نے لگائی ہو، وہاں کے مسجدوں کے امام اور منبر پر تقریر کرنے والے بدری صحابہ ہو، وہاں بچہ بچہ کیسا علم جانتا ہوگا، اس کو آپ سمجھ لیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے. اب آخری ایک بات عرض کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں. امام بخاری نے حدیث شریف لکھی، کتاب بخاری شریف، ٹھیک ہے، 16 سال میں بخاری شریف امام بخاری نے لکھی. کتنے جی؟ 16 سال. بخاری شریف کو مدون کرنے میں، مرتب کرنے میں، جمع کر کے امام بخاری کو 16 سال لگے. آپ نے حدیثوں کا علم ہونے کے باوجود آپ مزید تحقیق کے لیے علاقوں میں جاتے تھے، اور ان علاقوں میں زیادہ جاتے تھے جہاں صحابہ کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد موجود تھے، اور ان کو باقاعدہ پوچھتے تھے کہ دیکھیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، تو کیا آپ کے استاذ جو فلاں صحابی کے شاگرد تھے اور آپ ان کے شاگرد ہیں، تو آپ کے استاد یہ حدیث آپ کو پڑھاتے تھے؟ وہ کہتے رکو ہم اپنی کتاب لے کر آتے ہیں جو ہم نے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر حضور کی حدیث لکھی ہے، اور ہمارے استاد نے جو صحابی کے سامنے بیٹھ کر لکھی ہے وہ باقاعدہ ٹیلی کر کہتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے. تو امام بخاری اس کو اٹھا کے بخاری میں لکھ دیتے. میں آسان کر رہا ہوں. 16 سال امام بخاری سے کہ سفر نامے آپ پڑھ لیجئے. امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث لینے کے لیے، اور حدیث جو انتہا، جو اصل ہدایت علم ہے، اس کو لینے کے لیے آپ نے کن کن علاقوں کا انتخاب کیا؟ آپ کو کہاں، کس کس علاقے کے اندر ایسے ماہر علم ملے کہ آپ وہاں جا کر علم لے کر آئے کہ آپ کو پتا یہاں سچے لوگ موجود ہیں، یہاں حضور کی حدیث ہے، یہاں پر حضور کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری جیسا علم والا کوئی غلط جگہ کا انتخاب؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو مکہ گیا، مدینے گیا، مصر گیا، شام گیا اور کوفہ گیا. کہنے لگے اچھا. پوچھا گیا آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کتنے علاقے میں کتنی دفعہ گئے؟ کہاں بتا سکتا ہوں. آپ نے تعداد بتائی، مکہ اتنی دفعہ گیا حدیث لینے کے لیے، مدینہ شریف اتنی دفعہ گیا حدیث لینے کے لیے، مصر اتنی دفعہ گیا، شام اتنی دفعہ گیا. پھر چپ ہو گئے. فرمایا آپ نے کوفے کا نام نہیں لیا. کہ لگے میں کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں. یہ دوسری بات. اب آپ دیکھیے, میں توجہ چاہوں گا, امام بخاری جس دور میں کوفہ جا رہے ہیں اس دور میں اتنا علم کوفے کے اندر ہے کہ امام بخاری بخاری کو جمع کرنے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں, اور امام اعظم امام بخاری کے بعد نہیں آئے, بلکہ امام بخاری جس دور میں کوفہ جا رہے ہیں اس سے 80-90 سال پہلے امام اعظم اس علاقے میں گزر چکے ہیں. تو جب آپ کے 80-90 سال کے بعد کوفہ میں علم اتنا ہے, تو جس دور میں امام اعظم ہوں گے اس وقت کوفے کا علم کہاں ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچے خاص طور پر سمجھیں اور اس کو تھوڑا اپنے علم کے ذخیرے میں جمع کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے میرے بزرگوں, اور کوفے میں پیدا ہوئے. کوفے کیسے آ گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہنے والے تو فارس کے ہیں. آپ کے دادا جان کو حضرت مولا علی سے بڑی محبت ہو گئی, اور حضور حضرت مولا علی کی محبت میں ایمان لیا. حضرت مولا علی کی محبت میں وہ بولیے سبحان اللہ ایمان لیا. اور مولا مرتضیٰ کا کیپٹل جو تھا حضرت قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد, شہادت عثمان کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ نے جب غدر مچ گیا اللہ اکبر, تو آپ نے مدینے سے کیپٹل کو منتقل کیا کوفے کی طرف. حضرت ابوبکر کے دور میں اسلامی کیپٹل مدینہ تھا, حضرت عمر کے دور میں مدینہ تھا, عثمان غنی کے دور میں مدینہ تھا. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی تو غدر اور اتنی بے چینی اور تذبذب کی اور افواہوں کی فضا بن گئی, کیونکہ کیپٹل تو دفتری دارالحکومت تو سب سے بڑا دفتری نظام ہوتا ہے جو پوری ریاست کو چلاتا ہے. حضرت امام علی نے فرمایا کہ اگر اسی میں رہیں گے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے, تو آپ نے اس کیپٹل کو موو کیا کوفے کی طرف. تو مجھے بتائیے کہ کوفے کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ نے نہ شام کا انتخاب کیا, نہ مصر کا انتخاب کیا, نہ مکے کا انتخاب کیا, آپ نے کوفے کا انتخاب کیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جو حضرت علی کی محبت میں اسلام لے آئے, وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کوفے آئے. کوفے آئے تو کوفے میں حضرت علی بقاعدہ حیات کوفے میں موجود تھے. ایک دن آپ جمعے کی نماز پڑھا کر مسجد کوفہ سے نکل رہے تھے, تو سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا گود میں ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا لائے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ سے دروازے پر ملاقات ہوئی. مولا مرتضیٰ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا حضور میرے گھر بیٹا ہوا ہے اور اس کا نام میں نے ثابت رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ثابت. آپ اس کے لیے دعا فرمائے. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ مولا مرتضیٰ نے اس بچے کو گود میں اٹھایا, دعا دی, اور وہ ثابت جب جوان ہوئے تو ان کے بیٹے ابو حنیفہ تھے. تو یہ فیضان حضرت مولا مرتضیٰ کی دعا کا, اور واقعی میں یہ مولا مرتضیٰ باب العلم کی دعا تھی کہ خدا کی قسم ان کے مرتبے کا کوئی عالم ہی پیدا نہیں ہوا. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو یہ کوفے کے رہنے والے ہیں. ایک بات, اب آ جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں, میں اس میں اور ڈسکس نہیں کرتا. جمعے کی میری تقریر آپ سنیے, امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا میں نے تھوڑا سے تقابل تو نہیں کہہ سکتا, کیسے تقابل ہو سکتا ہے, کوئی مقابلہ بھی نہیں کہہ سکتا, موازنہ بھی نہیں کہہ سکتا, برابری نہیں کہہ سکتا, بس میں نے علم سمجھایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں کتنے بڑے تھے, اور امام بخاری کو ان کا خود اعتراف ہے, وہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا. اب وہ آپ جمعے کی تقریر جو ہمارے فیس بک پر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. امام اعظم کی ولایت کی طرف میں آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں, ہم اپنی گفتگو کے آخری پارٹ میں آ چکے ہیں. اعلی حضرت کی چند تحقیقات میں یہاں پر پیش کروں گا آپ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نادر تحقیقات کے جن کا لکھنا ہی سند ہے کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں, اور قاضی ابی یوسف کی بات کروں گا رضی اللہ عنہ. میں نام نہیں لینا چاہتا, لوگ ایسی مشہور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پر کلپ ڈال رہے ہیں قاضی ابی یوسف رحمہ اللہ کے خلاف اور امام محمد کے خلاف. میں نے کہا واقعی میں کسی نے کہا ہے کہ جب مشہور ہونا ہوتا تو کسی بڑے کے خلاف بولا جاتا ہے, لیکن میں نے کہا صرف اس بات کو خوش نہ ہو, چاند پر تھوکنے سے تھوک منہ پر بھی آتا ہے. تم اگر ان کو, کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے حاسد اتنے بڑے ہوتے ہیں, جس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے تو اسے حسد کون کرے گا؟ اسلام کتنی بے نیاز خدمت کیا ہے اور بے نفسی خدمت کی, خدا کی قسم امام ابو حنیفہ نے کوئی اپنے نام کے لیے خدمت نہیں کی, بلکہ میں حیران ہو گیا. امام اعظم حنیفہ اتنے بڑے عاشق رسول عاشق اہل بیت تھے, آپ دیکھیے اللہ اکبر, امام اعظم کی شہادت بھی حضرت نفس زکیہ ان اہل بیت کے سرخیل ان کی محبت میں آپ کو مارا گیا. حضرت زید بن علی
جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے دوستوں میں سے تھے اور امام اعظم ان پر جان نچھاور کرتے تھے. اور جس وقت انہوں نے بنو امیہ کے اس خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, امام اعظم اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ نے ان کا ساتھ دیا. امام اعظم اہل بیت کے بڑے عاشق تھے کیونکہ وہ اثر تھا آپ کے والد کی دعا اور آپ کے دادا کی محبت کا جو مولا مرتضیٰ کے ساتھ تھا. میں کچھ دن پہلے ایک حوالہ پڑھ رہا تھا, دیکھو عشق کیا چیز ہوتی ہے. حضرت عبیداللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ نقشبندیہ میں ہمارے امام ہیں, حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ, چرخ خراسان کا ایک علاقہ ہے, آپ اس وقت ماہ وراء النہر میں آرام فرمائے. یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دادا پیروں میں سے ہیں اور میرے آقا شیخ الاسلام باء الحق نقشبند کے پوتے مریدوں میں سے. انشاءاللہ زندگی رہی, زندگی نے وفا کیا تو اس سلسلے کو کبھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ نام مبارک یاد رکھیے, مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ ان کے مرید ہیں, مولانا عبیداللہ احرار ان کے مرید ہیں, حضرت عبد الرحمان جامی, حضرت عبد الرحمان جامی کے پیر و مرشد مولانا عبیداللہ احرار شیخ طریقت شیخ الاسلام. وہ اپنے وہ ذکر فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ امام اعظم وہ خود یعنی عبیداللہ احرار رضی اللہ عنہ خود اہل بیت کے اتنے عاشق تھے, وہ اس محلے میں نہیں رہتے تھے, سید صاحب سنیے, وہ اس محلے میں نہیں رہتے تھے جس محلے میں کسی سید کا گھر ہو, نہیں رہتے تھے وہاں. ان کو پتا چل جائے اس گلی میں کوئی سید صاحب رہتا تو نہیں رہتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں, فرمایا کبھی گزرنے میں کس مزاج میں ہوں, میری نظر اگر ادب سے بھی ان کے گھر کے پردے کی طرف نہ اٹھی تو خدا کو جواب کیا دوں گا. آج تو ہم داڑیاں پکڑ رہے ہیں نا, آپ تو گز گز کے لونڈے فیس بک پہ چلا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا, سادات کی قدر آپ دیکھیں, توجہ ہے یعنی. اور ولایت مفتی بننے سے نہیں ملتی بلکہ اس کے بعد عشق کو جوڑنے سے ملتی ہے. تم سمجھو صرف مدرسے کی دہلیز پر جوتے رگڑنے سے ہو جاتی تو میں نے کہا ابن تیمیہ بھی ولی ہو جاتا. ولایت ملتی ہے اہل اللہ اور اکابر کے عشق اور ادب سے, وہ ایک الگ شعبہ ہے, اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یوں کہیے وہ فقہ خالص ہے, فقہ خالص ہی عشق اہل بیت اور ادب صحابہ ہے اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے, تو حضرت عبیداللہ احرار سادات کا اتنا ادب کرتے تھے, وہ محلے میں نہیں رہتے. فرمایا مجھے اگر کوئی بیادبی ہو گئی, میرے بچوں سے کوئی بیادبی ہو گئی, گزرتے ہوئے میری نظر کیسا مزاج ہے, اگر ان کے دروازے پر بھی ادب سے نہ اٹھی تو دیکھے جو حساس اور بیدار ہوتا ہے اور نعمت کی قدر جانتا ہے, جس طرح میں اور آپ نوٹ اور دولت جمع کر کر کے رکھتے ہیں, تو جس کو رضائے الہی کی دولت کی قدر ہوتی ہے پھر وہ اس نسبت کو بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. توجہ ہے آپ کی, اللہ منور بخش توکل نے بڑی پیاری بات اس کے ضمن میں لکھی, وہ لکھتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی میں بات کر رہا ہوں کتنے بڑے عالم ہیں, میں آپ کی ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور دور کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو امام اعظم کی بزرگی ہے, کھڑے بیٹھ گئے, نیچے دیکھنے پھر کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے, پھر گئے. لوگ حیران ہوئے, یہ عام آدمی نہیں, اتنا بردبار آدمی, اتنا بڑا عالم, جن کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم جیسے لوگ, امام محمد بن حسن شیبانی جیسے لوگ, سرکار امام زہر جیسے لوگ, لوگ حیران ہوئے. بعد میں جب آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا حضور آپ بار بار بیٹھتے اٹھتے کیوں تھے؟ کہتے سادات کے بچے کھیل رہے تھے, وہ بیٹھتے تھے تو میں بھی بیٹھ جاتا تھا, وہ کھڑے ہوتے تو میں بھی کھڑا ہو جاتا. یہ کیفیت کو ذرا اپنے اندر اتارے. کہتے ہیں سیدوں کے سادات کے بچے کھیل رہے تھے, وہ کھیلتے کھیلتے بیٹھ جاتے, میری نظر ان پر پڑتی تو میں بیٹھ جاتا تھا, پھر وہ کھڑے ہو جاتے تو میں کھڑے ہو جاتا تھا. یہ باقاعدہ بات منصوص ہے, یہ جزیات نہیں ہے کہ تانا دیا جائے کہ شاز قول لا کر بات کی جائے. میں نے کہا حضور مطلب القمرین ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں, اس کا اشتہار شائع کرنے کی ضرورت نہیں, مطلب القمرین پڑھ کر ہی ہم نے تفزیگیوں کو گرایا ہے الحمدللہ. یہ آپ کو کسی نے بتا دیا مطلب القمرین کا حوالہ آج, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اجماعی قول کے سامنے شاز کی بات نہیں ہوتی, اور ہم شاز قول نہ میلاد کے سامنے لاتے ہیں نہ چراغوں میں لاتے ہیں, بات وہ لاتے ہیں جو اجماعی ہوا کرتی ہے. اب ذرا توجہ کیجئے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ولایت کی طرف آ جائیں, یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سبحان اللہ کہیں, لیکن ساتھ میں ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کریں, کیونکہ تعلیم ضروری ہے. محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے بولیے, تعلیم ضروری ہے. ہم اس گفتگو کے آخری حصے میں آ رہے ہیں. امام اعظم اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک رکعت کے اندر, قاری صاحب سنیے, آپ اپنی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے ایک رات میں، ایک روایت میں آتا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اور یہ باقاعدہ علماء نے، توجہ کیجئے گا، اور یہ بات کوئی چھوٹا آدمی نہیں، علامہ شمس الدین زہبی اپنی کتاب سیرا علام النبلاء کے اندر یہ بات جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھنے والے 4 لوگ گزرے ہیں. ہم 12.5-20 رکعت میں پڑھیں تو قاری صاحب سے کہتے ہیں آج دیر ہو گئے. تو اب آپ دیکھیے قرآن سے کتنی محبت، ایک رکعت میں مل کر کہیے کتنے، آپ ایک رکعت کی کشور رکھ رہے ہیں اس وقت، ایک رکعت حضرت، ایک رکعت، ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں کوئی سورہ بقرہ صرف پڑھ دے، پورا قرآن. اور یہ بات بنڈل بازی تسنو کہ میری تقریر پر آپ کمنٹس کریں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں سیر عالم النبلاء میں لکھا ہوا ہے، امام زہبی نے لکھا ہوا ہے، اسماء الرجال کا امام لکھتا ہے جس کو معتمد سمجھا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں، میں کچھ باتیں بیچ میں تلخ کر دیتا ہوں، وہ تلخی نہیں، وہ بھی سمجھانے کا انداز ہے ان لوگوں کو کہ جو اس انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر میں درمیان میں سری آ جاتا ہوں محبت کہ آپ سمجھیں. ان کو بھی ڈانٹنا مقصود نہیں ہے، آپ کو بھی فضول کا لاڑ مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا اٹھا کر بیان کیا جاتا ہے. مقصد ہماری ذات کی پذیرائی نہیں. اللہ والوں کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو بندہ اگر کوئی جملے اونچی آواز سے کہے تو وہ ڈانٹنے کے لیے نہیں ہوتے، تنبیہ کے لیے ہوتے، بھائی اللہ کے عذاب سے بچ کیا کر رہا ہے. تو میرا وہ دوست بھی ناراض نہ ہو، میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، میرا کسی ذاتی کسی سے اختلاف نہیں، نہ میں اس پر تنقید کر رہا ہوں نہ حسد ہے، لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں، مر کر ایمان لے جائیں تو پھر بڑی باتیں کر جائیں، اور ایمان وہ لے جائے گا کہ جس نے اللہ والوں کا ادب کیا ہوگا. حضرت شمس الدین زہبی رحمہ اللہ، دیکھیں جن کی سفید داڑھی ان کا ادب، جو عمر میں بڑے ان کا ادب، ماں باپ کا ادب، یہ ادب ہے جو نمازوں کو مقبول کرتا ہے. جس طرح امام اعظم کو دیکھیں آپ، بچے کھیل رہے ہیں، سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، وہ بیٹھتے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ 4 بندے ایسے گزرے ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. بولو سبحان اللہ. فرما 4 کون؟ فرما ایک تو حضرت عثمان بن عفان، خلیفہ سوم میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک. فرما دوسرے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تیسرے سعید بن جبیر عاشق اہل بیت تابعی، جن کو حجاج بن یوسف نے شہید اس لیے کیا تھا کہ وہ ذکر مولا علی کرتے تھے. تیسری شخص، اور فرمایا چوتھی شخصیت ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مرتبے اور مقام کی ایک جھلک آپ کے سامنے ذکر کی ہے. میں ولایت پر آپ کے سامنے چند جملے عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے درجہ ولایت کیسا عطا فرمایا تھا، اور آپ کس منصب ولایت پر جلوگر تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بزرگ، بالخصوص داتا علی حجویری، کشف المحجوب میں کمال کیا حضرت امام اعظم کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر امام اعظم ہیں تو پھر ان کی تعریف کرنے کے لیے خادموں میں پھر داتا علی حجویری جیسا ہونا چاہیے، لیکن مجھے کہیے کہ جن کی تعریف اور منقبت پڑھنے والا داتا علی حجویری ہو تو وہ ابو حنیفہ کا رتبہ کتنا اونچا ہو. میں کشف المحجوب شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا شیخ الاسلام سیدنا داتا گنج بشیر حجری حجویری، حسنی سادات، غوث اعظم کے تایازاد، حسنی سید. شاہ صاحب یہاں تشریف لائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عارف ربانی شیخ نصر اللہ شیرازی مہاجر مکی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو معارف اور حقائق شیخ ابو یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی کو حاصل تھے وہ امام ابو حنیفہ امام شافعی کو بھی حاصل تھے. شریعت اور احکام کے علم میں اس کے علاوہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ فقہ کے امام، فقہ اور تصوف دونوں سے متصف، دونوں کے جامع تھے. انصاف یہ ہے کہ ائمہ تصوف نے، ائمہ تصوف بھی دونوں کے جامع تھے، فقہ اور تصوف کے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان پر تصوف غالب تھا، ان پر فقہ غالب تھا. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صوفی تھے. آپ نے فقہ کی تعریف بھی اس لیے کی تھی کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. ہمارے درس نظامی کے سوالات آتے ہیں زمانہ طالب علم میں، جب تنظیم المدارس کا پیپر ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے فقہ کی تعریف لکھو. کہ فقہ کی تعریف کیا، نور الہدایہ تم نے پڑھ لی ہے، ہدایہ تم نے پڑھ لی ہے، کنز پڑھ لی ہے، شرح وقائع پڑھ لی ہے، تو کنز الدقائق پڑھ لی ہے، تو فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فقہ کی تعریف کی ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا اس بات کو جاننا کہ کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز اس کے لیے ببال ہے، یعنی نفس کا ان اشیاء کو پہچاننا کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی مضر ہے. یہ مفتی کا مزاج نہیں ہوتا، یہ صوفی کا مزاج ہوتا ہے. تو یہ تعریف کا انداز بتاتا ہے کہ امام اعظم و حنیفہ فکری طور پر تصوف کے کتنا بڑا درجہ رکھتے تھے. خیر میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. امام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سید الاولیاء اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، امام اعظم کے تذکرے کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اماموں کے امام مقتدائے اہل سنت، شرف فقہا و عزت علماء، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ مجاہدات عبادات میں نہایت ثابت قدم اور اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے. آپ اکثر مشائخ سے اکثر مشائخ اولیاء کے استاد تھے. اب جملہ سننا امام اعظم کے مرتبے پر، یہ داتا صاحب لکھا، فرما آپ اکثر اولیاء کے استاد تھے. کن اولیاء کے؟ فرما ابراہیم بن ادم، فضیل بن ایاز، داؤد تائی، بشر حافی، یہ اکابر اولیاء نے آپ سے فیض لیا ہے. آج تک تو ہم امام اعظم کو ایک مولانا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. یہ داتا صاحب کو پڑھیے، کیونکہ داتا صاحب صوفی ہیں اور یہ باقاعدہ باب لے کر آئے ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ کا، جن کے دربار سے داؤد تائی جیسا شخص استفاضہ کرے. کبھی داؤد تائی کے حالات پڑھ کے دیکھنا رضی اللہ عنہ، کہ خدا نے ان کو عرفان و طریقت اور ولایت میں کیا مقام دیا. بشر حافی کو کبھی پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابراہیم بن ادم کو پڑھ کر دیکھیں آپ. یہ وہ ہیں جو امام اعظم کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ. اللہ اکبر. ایک بات اور یہاں پر سنیے، آپ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس طرح حضرت داؤد تائی، اب سمجھ سنیے، داؤد تائی بہت بڑے امام الاولیاء ہیں. حضرت داؤد تائی خلیفہ ہیں حضرت حبیب عجمی کے. حضرت داؤد تائی طریقت میں خلیفہ ہیں حضرت حبیب عجمی کے، اور حبیب عجمی خلیفہ مجاز ابو حنیفہ کے رضی اللہ عنہ. یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اسی طرح لکھتے ہیں کہ امام اعظم یعنی حضرت داؤد تائی خلیفہ ہے، حضرت سیدنا سید الاولیاء حضرت امام پیر حبیب عجمی کے، اور وہ خلیفہ سید الاولیاء امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور فرما امام اعظم خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے، وہ خلیفہ امام زین العابدین کے، وہ خلیفہ ہیں سرکار امام حسین کے، وہ خلیفہ ہیں مولا امام حسن کے، وہ خلیفہ ہیں باب العلم سرکار مولا مرتضی کے. یہ طریقت کی سند ہے. اللہ اکبر. اور آگے کہتے ہیں حضرت داتا صاحب، امام جعفر صادق کے سامنے 2 سال امام اعظم نے گزارے، اور فرماتے تھے امام اعظم، کسی نے امام اعظم سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہتے 2 سال. کہہ لگا آپ کی داڑھی مبارک تو سفید ہوگی، 2 سال کیسے؟ فرما بیٹا اگر وہ 2 سال مجھے نہ بنتے نا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کتنے استاد ہیں؟ فرما 4000. جس کے استاد اتنے ہو تو علم پتا چلتا ہے، تو جس کے استاد اعلیٰ ہو اس سے شاگرد کی قابلیت، شاگرد سے اگر یہ نہ پوچھے کہ آپ کتنے ہو، کس سے پڑھیں، فلاں، اچھا آپ فلاں کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام اعظم شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، حضرت امام نحی کے. حضرت امام امام نحی کوفے کے وہ عالم ہیں، علماء نے لکھا کہ امام حسن بصری سے بڑے محدث تھے، امام حسن بصری سے بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے. حضرت امام ابراہیم نحی جو راوی ہیں موتا امام محمد کے اور مسند کے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم نے فرمایا کہ لولا سنتان حلق النعمان، میں نے 2 سال امام اعظم کی خدمت، امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، اور علم کے چھپے ہوئے راز مجھ پر ایسے آیا ہوئے کہ اگر ابو حنیفہ کو یہ 2 سال سرکار امام جعفر صادق، جن کا کونڈا کیا جاتا ہے نیاز میں، اگر ان عظیم ہستی کی صحبت مجھ امام ابو حنیفہ کو نہیں ملتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اتنے بڑے جملے امام اعظم کہہ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے امام جعفر صادق کا علم کہاں ہوگا. مجھے لوگ کہنے لگے امام جعفر صادق کا فقہ کہاں ہے، میں نے کہا امام اعظم کے پاس ہے، اور کہاں. کہا جی بات ہے بھائی، کہتے استاد کی کتابیں کس کے پاس ہوتی، شاگرد کے پاس ہوتی ہے. تو میرے دوستو بزرگو، یہ اہل بیت، حنفی فقہ اہل بیت ہی کا فقہ ہے.
صحابی کا اعتقاد. ٹھیک ہے, یہ الگ سوال ہے مجلس اس کی نہیں. جس طرح وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے صحابہ کی تم نے تقلید نہیں کی, امام ابو حنیفہ کی کچھ, تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں تم امام جعفر صادق کے مقلد کیوں نہیں بنتی, امام اعظم کے کیوں بنتے ہو. میں نے کہا یہ مزے کی باتیں محرم میں بیان کریں گے, لیکن اب جواب اس کا وہی ہے جو میں نے پہلی گفتگو کے اندر دے دیا ہے. اب بات کو خط سمجھتے آتے ہیں. علامہ شامی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, توجہ کیجیے گا. امام شامی لکھتے ہیں, تصوف کے ایک بہت بڑے امام گزرے جن کی کتاب داتا صاحب کے استاذ کشف المحجوب شریف خلاصہ ہے رسائل قشیریہ کا. طالب علم اس بات سے میرے سے اگری کریں گے, جو داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھتا ہے اور سامنے رسائل قشیریہ لگتا ہے, رسائل قشیریہ کی تلخیص ہے کشف المحجوب. رسائل قشیریہ قوت القلوب امام ابو طالب مکی, یہ تصوف کی لکھنے والی قانونی کتاب ہے. قوت القلوب رسائل قشیریہ یہ تصوف کی آئینی کتاب ہے. بعد میں جتنی کتاب لکھی گئی ہے اس کے بعد عبارف المعارف ہو, کشف المحجوب شریف ہو, فوائد الفواد ہو, یا حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات ہوں, وہ سب آئیں انہی ماخذ سے. امام ابو القاسم قشیری اس کے لکھنے والے ہیں, بہت بڑے اولیاء کے سردار ہیں, اور انہوں نے تصوف میں جو کتاب لکھی ہے رسائل قشیریہ وہ تصوف کی بنیاد بنی ہے. تو ابو القاسم قشیری یہ بات لکھتے ہیں کہ میرے استاد ہیں ابو علی دقائق, ان کا ارشاد ہے. ابو علی دقائق کہتے ہیں کہ میں نے طریقت میں ابو القاسم نصر سے حاصل کی, میں نے طریقت تصوف ولایت امام ابو القاسم قشیری جن کے شاگرد داتا صاحب بنتے ہیں. امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میرے استاد طریقت ابو العلی دقاق, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جن سے میں نے ولایت لی ابو القاسم نصر, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ولایت حاصل کری وہ سری سختی سے, وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت حاصل کی وہ ہے معروف قرخی, وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت حاصل کی وہ ہے داؤد تائی, اور وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت لی وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت معروف قرخی غوث اعظم کے پر دادا پیروں میں سے ہیں. علامہ شامی کو اٹھا کر دیکھیں, وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے. علامہ شامی نے لکھا کہ بغداد معلا میں آپ کی قبر شریف ہے سیدنا معروف قرخی کی, اور یہ علامہ شامی فتاوی شامی کے مقدمے میں لکھتے ہیں حنفی علماء کو جمع کرنے میں. فرمایا حضرت معروف قرخی وہ اولیاء میں سے ہیں. حضرت معروف قرخی دراصل حضرت مولا علی رضا کے دھوبی ہیں, بولو سبحان اللہ, حضرت مولا علی رضا کے خادم ہیں, مولا علی رضا نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے, اور ان کے گھر کی جھاڑو لگانے سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی. حضرت معروف قرخی اور غوث اعظم کے پردادا پیروں میں سے ہیں. حضرت معروف قرخی کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو شخص جس کے گھر بیٹا نہ ہو یا بارش نہ ہو ان کی مزار پر جا کر اگر بارش اور بیٹا طلب کیا جاتا تو اللہ رب العالمین بیٹا بھی عطا فرماتا بارش بھی عطا فرماتا. اب تم ہم اہل سنت کو قبر پوجا کہتے ہو تو علامہ شامی کو کیا کہو گے؟ پڑھ کر اگر کبھی آؤ نا تو سنیوں کے سامنے ایسے جملے نہ بولو. کہتے جی قبر پوجے مزاروں سے مانگتے ہیں, تو میں نے کہا یہ علامہ شامی کو کیا فتویٰ دو گیا؟ تو ایسی بات نہیں, یہ مسلمات ہیں, یہ شرک نہیں ہے. جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اینک اتار کر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اینک لگائیے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا, جو مطلب آپ نکال رہے ہیں مزارات کے بارے میں وہ تو شرک ہے لیکن امت کی مراد وہ نہیں ہے. آپ جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اپنی تاریخ میں صحیح بنا رہے ہیں, لیکن جس فکر اور جس تھنکنگ پر آپ دلائل جمع کر رہے ہیں وہ واقعتاً شرک ہے. لیکن مسلمانوں کا رابطہ اولیاء سے رسول اللہ کے دور سے آج تک ان کی مزارات سے اور ان کی مزارات سے توسل سے جو عقیدہ ہے وہ تھنکنگ ہی نہیں ہے, وہ فکر ہی نہیں ہے جس کو بنا رہے ہیں آپ. تو لہذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ دلائل رکھتے ہیں اس کے جواز پر ان کی کتابیں کبھی پڑھیں تو صحیح, ان کے کوئی معاملہ پڑھیں تو صحیح, اور اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے, ورنہ اس قسم کے فتوے دے کر امت اور بڑھ چکی ہے. بانٹے نہیں, یہ بات پھر میں عرض کروں, میں بانٹنے کے لیے نہیں کر رہا, سولوشن دیکھ رہا ہوں کہ نالج کا دور ہے, پڑھیے دلائل کی تحقیق کیجیے اور اچھے ادبی انداز میں گفتگو کیجیے. میں نے آپ کے سامنے یہاں پر امام اعظم کی ولایت پر یہ جملے عرض کیے ہیں. اب میرے دوستو بزرگو, کئی حوالوں سے اجتناب کرتے ہوئے, کیونکہ یہ خود ایک مستقل ایک موضوع ہے,
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیونکہ ولی ہے، ولی کی شان یہ کہ اللہ ولی کو نور فراست عطا فرماتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علماء نے لکھا یہ فراست، یہ حدیث شریف، حدیث شریف ہے جامع ترمذی کتاب التفسیر، اتقوا فراست المومن. عن ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علماء نے کہا فراست کیا ہے؟ فرمایا فراست دل کی وہ آنکھ ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتی ہے. سر کی آنکھ چہرے کو دیکھتی ہے، فراست کی آنکھ تقدیر کو دیکھتی ہے. اور علماء نے لکھا، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ یہ امام اعظم کے جلوہ قدر شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے، ایسے شاگرد ہیں کہ حضرت امام زہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اجل اصحاب ابی حنیفہ، امام اعظم کے مضبوط بازو کا نام اور امام اعظم کے اجلہ شاگردوں میں بڑے کا نام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمہ اللہ ہے. اب ان کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک جملہ اور سنیے، علامہ زہبی لکھتے ہیں سیرہ علوم النبلاء میں، فرمایا ہوا انبلو، جیسے نبیل ہوتا ہے نا، نبیل کا اسم تفضیل، ہوا انبلو تلامذۃ واعلمہم، امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سب سے نبیل، انبل یعنی سب سے معزز. سیرہ علام النبلاء نبیل انبل اسم تفضیل، کہ فرمایا کہ ہوا انبلو تلامذۃ واعلمہم، امام اعظم کتنے بڑے عالم ہیں، فرمایا ان کے شاگردوں میں، شاگردوں کے شاگردوں میں تو امام بخاری جیسے لوگ آ رہے ہیں، لیکن امام اعظم کے براہ راست شاگردوں میں سب سے عزت والا، معزز. اور اعلمہم، آپ کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ. ان کا تھوڑا سا تعارف سنیے، امام اعظم کی کرامت کے ذمن بات آ رہی ہے. حضرت قاضی ابو یوسف کو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام یوسف تھا، تو آپ کو ابو یوسف کہتے ہیں، نام آپ کا یعقوب بن ابراہیم. حضرت قاضی ابو یوسف ہوا ہے، ان کے پردادا حضرت سعد بن جتہ، یہ بیت رضوان صحابہ میں سے ہیں. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے چوتھے دادا، یہ بہت غریب تھے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، اور یہ بڑے عظیم تلامذہ میں سے ہیں. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں تو یہاں تک لکھا کہ وہ کان ابو حنیفہ یقول عن ابی یوسف، امام اعظم خود کہتے تھے ابو یوسف کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ انہ اعلم اصحاب، یہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ علم والا ہے. اور کسی نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو رونے لگے. فرمایا میرے استاد نے جس مسئلے پر بولا ہی نہیں نا آج تک، وہ مسئلہ مجھ سے آج تک حل نہیں ہوا. میں تو وہ مسئلے حل کرتا ہوں جو میرے امام نے اصول نکالا. کاش میرے امام کو اللہ اور عمر دیتا تو میرا امام اور اصول نکال. تو یہ خود اعتراف کرتے ہیں قاضی ابو یوسف، کہتے ہیں ہم بھی امام اعظم جیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا غامدی صاحب، نہ پدی نہ پدی کا شوربا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا تو درجہ اولا کا شاگرد آپ کو گرا سکتا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں رو کر، فرما میرا امام، میرا استاد اتنا بڑا عالم تھا، جس مسئلے پر اس نے ڈسکس نہیں کی وہ مسئلہ ہم سے حل ہی نہیں ہوا. وہی مسئلے ہم حل کر سکے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی. حضرت زہبی تذکرۃ الحفاظ میں، سیرہ علاء بن حفاظ میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کون تھے، کہتے ہیں نشع فی طلب العلم، جب انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کیا تھا طلب علم کے لیے. وکان ابوہ فقیر، آپ کے والد صاحب انتہائی غریب تھے. وکان ابو حنیفہ یتعاہد یعقوب بمئتہ بعد مئتہ، فرمایا سینکڑوں درہم امام اعظم حنیفہ نے اپنی جیب سے دے دے کے قاضی ابو یوسف کے گھر کو بھی پالا اور ان کو پورا عالم بنایا. یہ لکھا ہوا امام اعظم اللہ کے. اچھا کیوں ایسا ہوا؟ تو علماء نے لکھا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی آنکھیں دیکھتی تھی. ایک دفعہ آپ کی اماں، قاضی ابو یوسف کی اماں بازار سے گزر رہی تھی اور قاضی ابو یوسف بچے تھے. امام اعظم نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا میری بہن، اس کو عالم بنا، اس کو عالم بنا. وہ کہنے لگی مولوی صاحب، امام صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، مزدوری کرے گا. تو تو کچھ کرے گا.
آپ نے فرمایا میری بہن اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ گھی اور فالودہ اپنے دسترخوان پہ کھائے گا.
یہ جملہ سنیے آپ, فرمائیے گھی اور فالودہ اپنے اس کے دسترخوان پر ہوں گے.
اس جملے پر ان کی ماں ناراض ہوئی کہ مذاق اڑا رہے ہماری غربت کا, کہاں گھی خریدنا, کہاں دسترخوان کو فالودہ اور گھی سے آراستہ کرنا, غریب ہم ہیں لیکن آپ مذاق اڑا رہے ہیں. امام اعظم نے کہا ایسا نہیں, لیکن ایک وقت آیا جب حضرت ایک قاضی ابو یوسف ہارون رشید کے دور خلافت کے اندر قاضی القضاہ اسلام کے سب سے پہلے چیف جسٹس بنے. آپ دسترخوان لگا ہوا تھا تو جیسے ہی آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو ہارون رشید نے آواز دی, وہ گھی لانا اور فالودہ لانا. یہ امام اعظم کے وصال کے کئی دہائی بات ہے. حضرت قاضی ابو یوسف نے سر اٹھایا تو واقعی میں سامنے لا کر رکھا گیا, تو آپ نے آنکھوں کو بند کیا اور کئی دیر تک آپ مسکراتے رہے مسکراتے رہے. ہارون رشید نے سر جھکا کر دیکھا کہ لگا امام صاحب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں. فرمایا مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی, میں چھوٹا تھا میرے استاد نے میری ماں سے کہا تھا کہ اسے پڑھاؤ, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آستان اس کے دسترخوان کے سامنے گھی اور فالودہ ہوگا, کیونکہ گھی اور فالودہ وقت کے خلیفاؤں کے دسترخوان پر ہوتا تھا اور خدا نے وہ درجہ آپ کو دکھایا جس کو بچپن ہی میں حضرت امام اعظم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا. علم دین کسی کو رسوا نہیں کرتا, علم دین کسی کو رسوا نہیں کرتا. میرے دوستو بزرگوں, آئیے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بات یہاں پر پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باطنی آنکھیں تھیں, اور تاریخ بغداد کا ایک حوالہ سنیے. امام اعظم نے ایک مرتبہ اپنی فراست سے یعنی حضرت داؤد تائی کو یہ کہا تھا. حضرت داؤد تائی نے اپنا کوئی مسئلہ ان کو بتایا نہیں, امام اعظم بیٹھے تھے, حضرت داؤد تائی جیسے آئے, ابھی جا کر گوگل پر داؤد تائی لکھنا اور پڑھنا یہ کون تھے, تو پھر تم کہنا کہ پھر امام اعظم وہ ہے کہ بندہ گردن ہی جھکا کر ان کو سلام پیش کرے. بولو سبحان اللہ, سنیو قربان ہو جاؤ, تمہیں امام ملا بھی تو امام اعظم, غوث ملا بھی تو غوث اعظم. یہ خوشبختی کے اعلیٰ نشانی ہے. قدر کرو, فرقوں میں نہ بٹو, دستوگیر بان نہ ہو, اپنے بزرگوں کے عرس اور ان کی تعلیمات پر میں اور آپ جمے. حضرت داؤد تائی جب تشریف لائے تو حضرت داؤد تائی آئے تو امام اعظم نے ان سے فرمایا تم تو عبادت ہی کیوں کر رہے گئے. تو امام ابو یوسف سے انہوں نے فرمایا امام ابو یوسف سے فرمایا کہ تم تو دنیا کی طرف مائل ہو گئے, یعنی دنیاوی منصب کو قبول کر گئے, تو ان دونوں کی طرف اشارہ یہ تھا کہ تم عبادت ہی کیوں ہو گئے, یعنی تمہیں ولایت ملے گی, اور تم دنیا ہی کی طرف مال ہو گئے, یعنی تم مالدار ہو جاؤ گے. امام زفر کہتے ہیں امام اعظم کے تیسرے شاگرد, وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہی ہوا, جو امام اعظم نے دونوں کے بارے میں کہا تھا وہ دونوں دنیا میں پھر اسی منصب پر کے اوپر آئے. یہ تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فتح و رضویہ شریف کی ابتدائی جلد میں نقل فرما رہے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد, امام شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں, اعلی حضرت نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدی علی خواص جو شافی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مشاہدات اتنے باریک اور دقیق تھے کہ جن بڑے بڑے صاحبان کشف مطلع نہیں ہوتے تھے امام ابو حنیفہ ان چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. یعنی اتنی باریک نظر آپ کی روحانیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اب یہاں پر آخر میں ایک بڑی پیاری بحث آ گئی. مثلا دیکھیے, عبادت گناہوں کو مٹا دیتی ہے, توجہ کرنا, عبادت گناہوں کو. اب کیا ہوا, مثلا گندگی گناہ, عبادت پانی, تو گناہ کو جو چیز ختم کرے گی وہ اس ختم کرنے کا آلہ ہوئی, اس کا آلہ ہوئی, اس کا اوزار ہوئی, یعنی اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے. اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں یہ درست ہے کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے حکم سے گناہ کو زائل کر دیتی ہے, مگر یہ ضروری نہیں جس چیز سے گناہ زائل ہو اس آلے میں بھی گناہ صلاحیت کر جائے. سمجھ رہے ہیں اردو؟ یعنی جو چیز جس کی وجہ سے گناہ ختم ہوا ہے تو گناہ کو وہ ختم کر رہا ہے, تو کیا گناہ کی گندگی اس کے اندر بھی صلاحیت کر گئی ہے؟ اعلی فرماتے ہیں نہیں. مثال سے سمجھ جاؤ گی بھی آپ آگے. فرمائے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس میں گناہ کی گندگی صلاحیت کرتی ہے, ایک وضو کے پانی میں اور ایک مال زکات میں.
اب دیکھیں وضو کا پانی کیوں؟ حدیث پاک میں آیا، رسول کریم مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث، جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے ہر گناہ نکل جاتے ہیں، جس طرف اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں وہ پانی کے ذریعے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں حدیث شریف میں کہ پانی کے ذریعے گناہ دھل جاتے ہیں، تو پانی گناہ کو دھول کرنے دھونے کے لیے اس کا ٹول بنا، اس کا آلہ بنا، اس کا اوزار بنا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خود گندگیوں والا ہو جاتا ہے لیکن دیکھنے والے کا۔ اب زکات دیکھیے، زکات آپ نے نکالا تو سرکار فرماتے ہیں مسلم شریف حدیث ہے، انما ہی اوساخ الناس، زکات لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اب نوٹ میں کہاں سے میل لگ گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں عبادات، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو اگر ہٹائیں گی بھی تو اس کے اندر گناہ کی کیفیت سرایت کرتی ہے۔ جیسے زکات کے مال کو گندا کہا گیا، اب نظر تو نہیں آ رہا، نوٹ تو بالکل صاف ہے، لیکن مانوی طور پر اس میں گندگی موجود ہے، جو مستحق نہیں وہ کھائے گا تو اس کا دل گندا ہو جائے گا، اور جو مستحق ہے وہ کھائے گا اس کو اثر نہیں کرے گا۔ اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے کہ زکات کے اندر گندگی آتی ہے، اسی لیے اعلی حضرت نے لکھا حدیث کے تحت کہ سادات کو زکات نہیں دی جاتی، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا امام حسن 2 سال کے تھے، آئے اور انہوں نے صدقے کا کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، سرکار فوراً اٹھے اور حضور نے اپنی انگلی ان کے منہ میں داخل کر کے کھجور کو نکالا اور حضور نے فرمایا بخن بخن، تھوکو میرے بیٹے تھوکو، ہم آل بنی ہاشم ہیں اور یہ مال کی گندگی ہے، یہ نہیں کھاتے، تو اس پر کون سی نجاست لگی ہوئی تھی؟ کھجور تو پاک تھے نہیں، لیکن وہ صدقہ تھا تو وہ نسبت میں مانن گندگی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھیں کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے آلہ اور طول کے اندر بھی وہ گندگی وہ پلیتی آ جاتی ہے، اس لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ مائے مستعمل نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو آپ، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا کہ کھجور تو وہی ہے، نوٹ تو وہی ہے، اب زکات کا پیسہ رکھیں یا بغیر زکات کا، نوٹ تو ایک جیسے ہیں، لیکن اس چیز کو دیکھنے والی آنکھیں ولایت کی ہوتی ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو بھی اور خود کو بھی مسجدوں کے حوض پر پانی وضو کرنے کو منع کرتے تھے، جباس کے قائل تھے، آپ اپنے گھر سے وضو کر کے جاتے، کسی نے پوچھا حضور آپ حوض کے پانی سے وضو کیوں نہیں کرتے، کیونکہ پہلے مسجدوں میں تالاب ہوتا تھا، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے بدن سے جو اس کا گناہ نکلتا ہے وہ اس پانی میں آ جاتا ہے اور ہماری نظر اس پر پڑ جاتی ہے، تو میں اس کی گندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کراہیت کرتا کہ نہیں، وہ پانی جو اس کے گناہوں کی نجاست سے، اب یہ فقہ کا مزاج نہیں ہے، روحانیت کا مزاج۔ فرمایا جو پلیت ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے یہ بات امام احمد رضا جیسا ہی مفتی سمجھ سکتا تھا جس کو روحانیت سے تعلق تھا، آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ پانی میں نجاست آ جاتی وہ کہے گا یہ کیا تم تصوف اور مزاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ ہوا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ امام اعظم کا ہے، بغیر ولیوں کی مزاج کے فقہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہدایہ پڑھانا اور ہے اور اس مسئلے کو لانا اور ہے۔ اب آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، توجہ، آپ پڑھائیں ہدایہ اور کریں میلاد کے چراغوں کے خلاف، آپ پڑھائیں ہدایہ کریں مزاروں کی چادروں کے خلاف۔ میں نے کہا تو پھر صرف آپ نے عبارت کو حل کیا، وہ فیض نہیں آیا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیں، وہ تو اٹھ بھی رہے تھے بیٹھ بھی رہے تھے۔ ایسا مدرس کہیں ملے نا تو پھر اس سے فقہ پڑھنا، ورنہ جان چھڑانا میرے بھائیو، ورنہ خشک لکڑی کی کر بنا دے گا تمہیں، وہ متکبر ملا بنا دے گا۔ ایسا نرم مزاج ملے تو پھر اس کا آستانہ چھوڑنا نہیں کہ جس کا فقہ بھی مضبوط ہو، روحانیت بھی معیار پر ہو، ہاں، ورنہ یہ علم آپ کو جلا دے گا، کیونکہ علم تکبر لاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ایسے سے پڑھنا کہ جس کی زبان پر عبارت فر فر ہو اور دل میں اولیاء کی یاد سے دل مچل رہا ہو، اس کی تنہائیاں بزرگوں کی منقبتوں میں گزر رہی ہو، ان کو لوگوں کی دعوتوں کی بجائے مزاروں پر جانا اچھا لگتا ہو، انہیں اپنے قصیدے پڑھانے کی بجائے میلاد کا ذکر اچھا لگتا ہو، ایسا نہ ہو کہ لٹھ لے کر ہر ایک کے پیچھے ہی پڑ جائیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مزاج اس لیے پڑھنا چاہیے کافر کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. تین آدمیوں نے امام اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی. ولایت آپ امام اعظم کی دیکھیے, ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں, ورنہ یہ مضمون اتنا اوپر ہے اور یہ اتنی بڑی شان ہے کہ ہم جیسے لوگ بیان کر رہے ہیں ہم اس کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھ پاتے, جیسا بیان کرنا چاہیے نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ اتنے اونچے درجے کی بات ہے یہ مقام. اب میں کہنا چاہتا ہوں جو حضور کی دین کی خدمت کریں ان پر لوگوں کے دل, ان کے گھر کے معاملات, ان کی پوشیدگی, ان کی پرائیویسی, ان کے غیب اتنے آیا ہیں, تو جس کی حدیث کی خدمت کرنے پر امام اعظم پر غیب آیا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ غیب سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر تین بندوں نے توبہ کی حالت لکھتے ہیں, اس میں تقریر ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ امام اعظم وضو کر رہے تھے, ایک بندہ قریب آ کر بیٹھا, نوجوان لڑکا, اس نے اپنی پانی میں قبلہ ہاتھ ڈال کر چلو پانی لے رہا تھا, تو امام اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا, بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. وہ ڈر گیا کیونکہ اس کے ہاتھ سے جو گناہ نکلا نا, اب اس کو کون دیکھ سکتا ہے, کوئی گناہ کوئی دیکھنے نظر آنے والی چیز ہے؟ لیکن اتقو فراست المومن فینظر, اس نے بھی حوض میں پانی ہاتھ ڈالا ہے چلو بھرنے کے لیے, تو اس کے بدن سے جو گناہ نکلے ہیں, تو امام اعظم نے اس پانی کو دیکھ کر کہا تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے, بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے امام اعظم کے قدم پکڑ کے کہا میرے لیے استغفار کیجیے, میں آئندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب وضو کر رہا تھا, تو جب وضو سے فارغ ہوا تو امام اعظم نے اسے قریب بلایا اور اس کو کان میں کہا دیکھو زنا بہت بری چیز ہوتی ہے, تم ان عادتوں کو چھوڑو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ معاملہ اس کے ذاتی تھا, مخفی تھا اور پہلی دفعہ ہوا تھا, اور ابھی چند منٹ گزرے تھے. وہ امام اعظم کے ہاتھ پکڑ کے کہنے کا حضور میرے لیے استغفار فرمائیے. یہ نگاہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ, بولے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ درک اور یہ ملکہ, یہ شان اور یہ منقبت عطا فرمائی. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب امام اعظم کی قبر شریف پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حاضری دیتے ہیں, تو آپ امام اعظم کی قبر پر جب جاتے ہیں تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ انی لا تبرکو بقبر ابی حنیفہ, فرماتے جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے, امام شافعی کہتے ہیں ہم نہیں جاتے مزاروں پر, میں نے کہا آپ کو کون کہہ رہا ہے جاؤ, آپ اتنا غصہ نکال رہے ہیں. میں نے کہا امام شافعی فرماتے ہیں, وہ تو پھر اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچتا ہوں, اور انی لا تبرک بی ابی حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے میں تبرک حاصل کرتا, اپنے مسئلوں کا حل حاصل کرتا. اور یہ بات اعلی حضرت نے لکھی کہ امام اعظم کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا, آپ کپڑوں کے تاجر تھے اور کوئی قرضہ مانگنے آتا تو آپ روکتے نہیں تھے, قرضہ دے دیتے تھے, کوشش آپ کی یہ ہوتی تھی کہ قرضہ دو, جو وہ میعاد بنا رہا ہے وہ دو, اور پھر آپ اس کے پاس جا کر مثال کے طور اس نے کہا کہ حضرت میں 30 دن کے بعد آپ کو قرضہ لوٹا دوں گا, تو آپ فرماتے کہ مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرنا ضروری ہے تو آپ قرضہ دے دیتے. 30 دن وہ اپنے منہ سے کہتا تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, 30ویں دن آپ اس کے گھر جاتے یا اس سے ملاقات کرتے, قرضے کا مطالبہ کرتے, وہ کہتا ابھی نہیں دے سکتا, تو پھر آپ کہتے پھر کب دے گا, اس نے کہا 6 مہینے کے بعد, آپ نے فرمایا 6 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد پھر آپ اس سے ملتے کب دے گا. تو آپ پوچھتے صرف اس لیے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہر مسلمان اپنے بھائی کو قرضہ دے اور وہ اس وقت لوٹا نہ سکے اور تاخیر کر جائے تو ہر دن اتنی ہی رقم کا صدقہ اس کے اجر میں لکھا جاتا ہے, یہ معیار ہے, ذلیل کرنا نہیں. اور اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ امام اعظم کی بزرگی یہ تھی کہ آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں جب اس کے گھر جاتے اور چلچلاتی دھوپ بھی ہوتی تو امام اعظم حنیفہ بیچ گلی میں کھڑے ہوتے سائیڈ میں اس کے گھر کے, شاگرد کہتے حضور آئیے نا چھپرے کے نیچے, فرمایا نہیں, قرضہ دینے کے بعد اس سے نفع کی امید رکھنا, قرضے کے اوپر نفع کی امید رکھنا یہ سود ہے. تو فرمایا پیسہ تو نہیں مانگ رہے, فرمایا لیکن اس کے گھر کے سائے کا نفع تو لے لوں گا. تو جو اتنا حساس ہو وہ امام اعظم نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ کے تلامذہ میں سے میں نے حضرت قاضی ابو یوسف کا میں نے ذکر کیا, ایک جملہ حضرت قاضی ابو یوسف پر ضرور کہوں گا, آپ ثقہ عالم ہیں. میں نے آپ کے بچپن کے بارے میں بات کی, 183-182 ہجری میں حضرت قاضی ابو یوسف 113 ہجری میں آپ جو ہے کوفہ میں پیدا ہوئے, اور آپ انصاری ہیں,
کیونکہ آپ کے پردادا چوتھے دادا رسول اللہ کے صحابی ہیں اور اہل مدینہ ہیں، اور ربیع الاول کی 5 تاریخ کو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، جن کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے رضی اللہ عنہ، 182 ہجری 5 ربیع الاول کو آپ نے 69 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آج کا آپ کا مزار میرے آقا سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، جب آپ بغداد معلیٰ جاتے ہیں تو جب دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے میں پہلے قاضی ابو یوسف کی مزار آتی ہے اور پھر سرکار حضرت موسیٰ کاظم کی، کیونکہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت قاضی ابو یوسف کے استاذوں میں سے ہیں، جس طرح امام جعفر صادق امام اعظم کے استاذوں میں سے ہیں۔ حضرت قاضی ابو یوسف کے بارے میں امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ کان یعقوب ابو یوسف، حضرت قاضی ابو یوسف جو ہے وہ کئی مکہ والوں سے بڑے محدثین سے حدیث لینے والے ہیں، حضرت بڑے بڑے علماء میں سے حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت قاضی ابو یوسف امام بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ آج اگر ایک رنگروٹ قسم کا بندہ جو زبیر علی زئی جیسے پیدل کا شاگرد ہو اور وہ آ کر حضرت قاضی ابو یوسف کے اوپر اعتراض کرے، تو میں نے اس لیے میں نے کہا یہ میرے سینے پر قرض ہے تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ مجہول راوی نہیں، عام نہیں، آپ محدث ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، قاضی القضاء ہیں، فقیہ اعظم ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم کے خود شاگرد ہیں، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، اس لیے کہ امام حسن حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو امام اعظم کی زندگی کی شاگردگی 2 سال ملی ہے، اور اس کے بعد آپ نے علم جو ہے حضرت امام محمد سے پڑھنا، حضرت امام اعظم سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ آپ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس کی تھی۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف اتنے بڑے محدث اور امام ہیں کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو امام شافعی کے سوتیلے باپ ہیں، کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، تو اور امام شافعی کو جو یہ سارا فقہ اتنا ملا نا، تو وہ ساری لکھی ہوئی دستاویزات امام محمد کی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شافی دوستوں کو کہ آپ کو جو فقہ کی درک ملی ہے نا، یہ خزانہ بھی ابو حنیفہ کا ہے، جو امام شافعی کو لکھی ہوئی کتابیں امام محمد کے ذریعے ملی ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی ان کی کتاب جامع الکبیر، اس کو ایک یہودی نے پڑھا، وہ یعنی علمی معلومات کا ایسا ذخیرہ ہے فقہ کا، جب وہ یہودی اس نے اس کتاب کو پڑھا تو اس نے پوچھا یہ کون باصلاحیت آدمی ہے، یہ ایسی باتیں لکھتا ہے جہاں تک بندے کا ذہن نہ پہنچا ہو، اور بندہ یہاں پر پہنچ کر سمجھتا ہے کہ اس کو مسئلے کو ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس یہودی کہنے لگا ایک مسلمان سے کہ بھائی یہ کون ہے، کہنے لگے یہ امام محمد بن حسن ہے، کہنے لگے یہ وہی تمہارے نبی جو محمد ہیں یہ وہ ہیں، کہنے لگے نہیں 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 یہ تو ان کے امتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کی یہ بات ہے تو بڑا محمد کیسے ذہین ہوگا۔ اس بات سے اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو، بولے سبحان اللہ۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی آج ان کی قبر شریف کرخ کے قبرستان بغداد کے اندر موجود ہیں، جہاں پر حضرت یوشع بن نون حضرت جنید بغدادی کی قبر ہے، لیکن آپ کے مزار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دریا دجلہ نے اپنا رخ موڑا ہے، تو اب دریا دجلہ آپ کے مزار کے اوپر سے جا رہا ہے اور آپ کا مزار مقدس دریا دجلہ کے اندر ہے۔ تو عاشق یہ کہتے ہیں پہلے آپ ایک جگہ تھے، اب دریا گھوم گھوم کر آپ کے فیض کو پورے عراق میں پھیلا رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت قاضی ابو یوسف کے شاگردوں میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہے جو 179 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، امام احمد بن حنبل ہے، حضرت امام یحییٰ بن معین ہے، حضرت امام یزید بن ہارون ہے۔ آپ کبھی ان کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے کہ یہ اپنے وقت کیسے محدث ہیں۔ یہ حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے اور تلامذہ میں سے ہیں، امام یحییٰ بن معین جو اسماء الرجال کے امام ہیں، امام محمد بن سعد جو طبقات ابن سعد کے مصنف، جن کا وصال 230 ہجری میں ہوا، امام یحییٰ بن معین جن کا وصال 232 ہجری میں ہوا، امام محمد بن جریر جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، امام احمد بن حنبل جن کا وصال مبارک کی تاریخ 241 ہجری ہے، یہ بڑے قد کے امام ہیں۔ ان تماموں نے قاضی ابو یوسف کی توثیق کی ہے، ان کو محدث قرار دیا ہے، ان کو فقی قرار دیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اجل اصحاب ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے جو امام محمد جیسے جو شاگرد ہیں ان کے، تو فرمایا امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے اجل صحابی ہیں، شاگرد ہیں۔ تو لہذا قاضی ابو یوسف ضعیف راوی نہیں ہیں، یہ بہت بڑے معتمد مستند ثقہ مضبوط محدث امام مجتہد ہیں،
اور آخری جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. فقہ کے اصول اور ضابطے کو اب میرا جملہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. اس جملے پر ہم اور 10 گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن اس جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا. آپ سمجھنے کی کوشش کرنا اصول کی بات ہے. میں اگر مدرسے میں بات کرتا ہوں یہ میری پوری تقریر 10 منٹ کی تھی لیکن عام لوگ بیٹھے ہیں اس لیے 10 منٹ کی بات کو سمجھانے کے لیے شاید 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہو. آپ کا بیٹھنا میرا بولنا اللہ قبول فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. امام قاضی ابو یوسف جن کا نام ہے یعقوب بن ابراہیم بولیے رضی اللہ عنہ, آپ کی کنیت ہے ابو یوسف. امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے, امام الاعظم کیوں کہا جاتا ہے, وہ ہمارے جمعے کا درس آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. قاضی ابو یوسف کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ریاست بنو عباس کے اندر آپ قاضی القضاء رہے تھے اور آپ اپنے آخری وقت میں یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے جو صحیح فیصلے کیے تیرے ڈر سے ہی کیے, قبول فرما لینا. یا اللہ اگر میری خطا ہوئی تو میری ذات کبھی نہیں رہی, میں نے ہمیشہ پوری محنت کی, پوری کوشش کی اپنے استاد کی تعلیم پر, تیرے نبی کی سنت پر کہ میں چیف جسٹس ہو کر لوگوں کے مسائل کو حل کروں. یا اللہ تو گواہ ہے میں نے نفس ذات مال کا کبھی دخل نہیں کیا. یا آپ انتقال کے وقت بات کر رہے ہیں, آپ کے شاگرد سن رہے ہیں, یا اللہ لیکن پھر بھی انسان ہوں, مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہو تو قاضی ابو یوسف کو معاف کر دینا. ایسی شخصیت کو کہنا کہ جناب جو ہے وہ انہوں نے حکمرانی لے لی تھی, میں نے کہا اہل حدیث علماء کو تو انگریزوں نے باقاعدہ پالا تھا, شمس العلماء کی ڈگری دی تھی, صدیق حسن خان بھوپالی کو نواب کا لقب امام بخاری نے نہیں دیا تھا, برطانیہ کے گوروں نے دیا تھا شمس العلماء کا لقب, نذیر احمد دہلوی کو شمس العلماء کا لقب اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا, ملکہ برطانیہ نے دیا تھا. میں نے کہا ہماری زبان کھلواؤ گے تو پھر یہ بات ہم کریں گے, یہ غلط بات بھی نہیں ہے, ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے قاضی ابو یوسف, کسی کے دست نگر رومال نہیں تھے, وہ قاضی القضاء اور امت کے مجتہد امام اور ایسی ہستی تھی جس پر امام اعظم کو فخر تھا. اور آج تک بڑے بڑے جید علماء جو فقہ کے چاہنے والے ہیں, قرآن و سنت اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں, وہ حضرت قاضی ابو یوسف کو سلام پیش کرتے ہیں. میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا نوجوانوں کیونکہ آپ سوشل میڈیا اختیار کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں, اس موضوع پر تقریر نہ کریں تو کب کریں؟ آپ کہیں گے کیا موضوع آپ نے چھیڑا, 2 گھنٹہ ہمیں تھکایا. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ دکھڑا کہاں لے جا کے سنا ہے, جب تمہاری ملت کو لوٹا جائے, تمہارا رشتہ تمہارے بزرگوں سے توڑا جائے جو تمہیں حضور تک پہنچانے والے ہیں, تو یہ بات کب سنیں گے میرے بھائی, کب اس کو ڈسکس کریں گے؟ لیکن میں ایک عام سا بیکار سا ہیچ مدہ آدمی ہوں, اپنے تئیں اللہ کی رضا کے لیے میں نے صرف یہ اللہ کی توفیق سے کوشش کی کہ عام مثالوں میں یہ دقیق مشکل باتیں آپ کو سمجھاؤں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ بڑے ذہین نیک لوگ, اچھے ماں باپ, اچھے استادوں کے ماننے والے ہیں, اور آپ نے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی, نہیں کی تو کچھ باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں, آپ اس کو ضرور سنیں. ہمارا مقصد یہاں پر کوئی تنظیم نہیں بنانا ہے, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی اجتماع ہے, ہمارا مقصد ہے صرف آپ تک یہ بات پہنچانا, نہ کسی کے خلاف بات ہے, صرف ایک آئینہ دکھانے کے لیے آخری میں نے چند جملے کہے ہیں کہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں, ہمارا ملک پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہے, اور نہ اس وقت کراچی کے حالات, نہ نوجوان ان باتوں کو سننا چاہتا ہے. میں نے یہ بات صرف اس لیے کی کہ ہم نیچے کے پدے بونوں کو چھوڑ کر آج تک امت جن پر رہی ہے ان کے پیچھے چلے. ہاں میں نے ادھر ادھر کے جملے ضرور کہے اس لیے کہ وہ ڈیبیٹ کا انداز ہوتا ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کو سازش کا کیسے پتا چلتا. لیکن وہ باتیں بھی میری ذاتی نہیں, کسی کی دل آزاری کی نہیں, بات کو سمجھا کر مسئلے کی حساسیت کے لیے. بچہ اگر باپ کا کہنا نہ مانے تو تایا اس کو ڈانٹے, بڑا تو عجیب ہو گیا, باپ کا ادب نہیں کرتا. اگر وہ بچہ تائے کے لیے بغض رکھ لے تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اگر وہ اتنا سمجھدار ہو کہ یہ مجھے ڈانٹ نہیں رہے, باپ کی عظمت بتا رہے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس تناظر میں بات کو میں ختم کر رہا ہوں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, قاضی ابو یوسف کون ہے؟ فقہ کے اصول کو, لو سنیے, فقہ کے اصول کو, اس کے ضابطے کو مقرر کرنے والے امام ابو حنیفہ, اس کو مدون کرنے والے قاضی ابو یوسف. فقہ شریعت کے اصولوں کو مقرر, ان ضابطوں کو رکھنے والے, ان نظریے, ان اصولوں, ان ضابطوں کو مقرر لا کر سمجھانے والے ابو حنیفہ ہے. امت میں سب سے پہلے اصول فقہ کو کے قوانین کو مقرر کرنے والے اول امام ابو حنیفہ ہے, اور ان جزیات اور ان اصول کو مدون کر کے امت کو کتاب شکل میں دینے والا پہلا مدون اور مدون کتب
قاضی ابو یوسف حضرت سیدنا یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ تعالی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق. میں نے اس ڈر سے یہ بات کی ہے, بس بات ختم ہو گئی, کہ نوجوان ہے پتہ نہیں ہوتا کسی بھی خلاف بولنے. اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اپنے محبوبوں کی گستاخی معاف نہیں کرتا. یہ بات میں نے صرف اس لیے کیا ہے, ایک بات بھی کافی تھی لیکن طریقے سے ادھر ادھر سے جمع کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے لایا, اس لیے کہ ہمارا دل ان کی محبت میں مرعوب ہو. جیسے باپ کے لیے ہیبت ہوتی ہے نا کہ بندہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے, ماں کے لیے ہیبت ہوتی ہے کہ غصے میں بھی بولنے سے بھی سوچتا ہے. وہ احترام ہے, ڈر نہیں, احترام ہے, لحاظ ہے. اللہ ایسا لحاظ ہمیں غوث اعظم کے لیے بنائے, غریب نواز کے لیے بنائے, اولیاء کے لیے بنائے, محدثین کی جماعت کے لیے بنائے, امام اعظم کے لیے بنائے, بڑے بزرگوں کے لیے بنائے, علماء کے لیے بنائے, مشائخ کے لیے بنائے, اپنے والدین کے لیے بنائے, اپنے سے جو بڑے عمر کے ہیں جن کی داڑھیوں میں سفید بال آ چکے ہیں, ہم ان سے عمر میں کم ہیں, ان کی توقیر کے لیے بنائے, کیونکہ یہی احترام ہے جو دین ہے. اللہ رب العالمین اس سبق کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر یہ بات کہہ کر گفتگو ختم کروں, درس نظام مصطفیٰ کا یہاں کا ہمارا مقصد شور شرابہ تنقید تبرع نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ نفس مسئلے سے ہم شعور لیں. آپ کس کے مرید ہیں ان کے ساتھ سلامت رہیے, آپ کس کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ سلامت رہیے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر اپنا مرید بنائیں, اپنا شاگرد بنائیں. جس حلقے میں ہیں, جس جماعت میں ہیں, اچھوں کے ساتھ ہیں, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے, ہمیں استقامت دے. ہم ایک پرزے کے مانند ہیں, آپ تک اگر رسد پہنچا کر اگر آپ اور مجھ میں مضبوطی آ جائے اور ہم ان کا کام مشن مزید مضبوطی سے کر سکیں, تو یہی اس درس نظام مصطفیٰ کی 14 سالہ 15 سالہ خدمت کا مقصد ہے. اپنے مشائخ سے جڑ کر رہیے, اپنے مدارس سے جڑ کر رہیے, اپنے علماء سے جڑ کر رہیے, اپنے والدین کے ادب کے ساتھ رہیے, اپنے بزرگوں کے ادب کے ساتھ رہیے, اور یہ شعوری باتیں اپنے اندر جمع کریں تاکہ وسوسے نہ آئیں, ہمیں کوئی مس گائیڈ نہ کرے, ہم شعوری منزل اپنے لے کر چلیں. کیونکہ دنیا میرے بزرگ بڑی خطرناک ہے اور آخری ہچکی بڑی خطرناک ہے. جس پر ایمان کو باقی رکھنا ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دنیا ختم ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے ادب میں اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرے, اللہ ہماری قبر کی گھڑی اچھی کرے, اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے بزرگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرے. اللہ حضور کی شفاعت, غلغلے والی شفاعت, ذرہ ذرہ ان کی شفاعت کا فیض پا رہا ہوگا, اللہ ان ذروں میں ہمارا بھی شمار کر دے. کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین یہ شان, یہ توقیر, یہ عزت ان نیک لوگوں کے نام سے ہمیں عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت اللہ ہمیں خواب میں بھی عطا فرمائے, ان کی تعلیمات, ان کے مشن, ان کے بتائے ہوئے طریقے درس کے اپنا کر اپنی زندگی کو اس علم کے قالب میں ڈھالیں ہم, اور عمل و محبت کے قالب کے اندر ہم ڈالیں, اور ان سچوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. میں اس ہال کے مالک, کیا نام ہے, عرفان بھائی کا میں بہت مشکور ہوں, وہ ہمارے بڑے شفیق ہیں, بڑی مہربانی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں اس ماحول میں بھی اتنا اچھا وہ انتظام کرتے ہیں, اللہ ان کو برکت دے. مارفانی صاحب قبلہ, ہمارے سید صاحب آئے اسٹیج پر, اور ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں کرسیوں پر, ہمارے بڑے بھائیوں کی جگہ پر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک امت ہو کر بزرگوں کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. میں آپ کو دیکھوں گا نا, آپ مجھے دیکھیں گے تو ہم ڈیوائڈ ہو جائیں گے, ہم اوپر ایک جھنڈے کو دیکھیں گے تو ایک ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اپنے مرکز کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے, میرے اور آپ کے ہماری بہنوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنائے. مارفانی صاحب کے والد گرامی حضور شیخ الاسلام حضرت عبدالجلیل نقشبندی, میرے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید نوبت شاہ صاحب قادری چشتی مجددی, ان تمام کے اصال ثواب کا اور ہم تمام کے والدین کے اصال ثواب کا اللہ رب العالمین ذریعہ بنائے. ہمارے اساتذہ مولانا افتخار صاحب, مولانا مختار صاحب, قاری مفتی وقار الدین صاحب, علامہ زری صاحب, مفتی ظفر علی نعمانی صاحب, حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب, حضرت محدث اعظم پاکستان سرکار مفتی احمد یار خان صاحب, سرکار مفتی اعظم پاکستان مفتی ابو الحسنات قادری صاحب, سرکار میرے آقا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب, مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, مفسر اعظم حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب, میرے آقا میرے مولا میرے دستگیر سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام اکابر اولیاء اور سلسلے کے تمام قادریہ چشتیہ نقشبندیہ, میرے آقا شاہی محمد شیر میاں, حضرت عبدالرشید میاں شاہ صاحب, حضرت عبدالقدیر میاں شاہ صاحب, حضرت عبدالبصیر میاں شاہ صاحب, ان تمام کے ارواح پر ہم مشائخ کو پیش کرتے ہیں, قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.